أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اقدار الہی و دینی کے احیاء میں جوانوں کا کردار موضوع سخن ہے، اور آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض ہوا ہے کہ احیاء اقدار کے لیے معرفت اقدار ضروری ہے، اور جس معاشرے میں انسان اقدار کے احیاء کی کوشش کرتا ہے اور نیت و ارادہ کرتا ہے، اس معاشرے کی شناخت ضروری ہے تاکہ انسان کو بخوبی یہ اندازہ ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے، مشکل کہاں ہے اور کیا ہے، اور اس مشکل کا حل کیا ہے. اقدار عرض کیا تھا کہ ان اصولوں کا نام ہے جو حیات انسانی کے لیے مقرر ہیں اور حاکم ہو انسانی اقدار پر، وہ ضوابط، وہ اصول، وہ قاعدے کلیے جن کے نتیجے میں انسانی حیات کو ارتقا ملتی ہو اور انسانی زندگی اور انسانی سماج کو تکامل حاصل ہوتا ہو، اس کی قدر و قیمت بڑھتی ہو، جن کے ذریعے سے ان کو ہم اقدار کہیں گے. ویسے تو بہت ساری چیزیں انسانی زندگی میں موجود ہوتی ہیں لیکن بے تاثیر، وہ اقدار کے زمرے سے باہر ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسانی قدر و قیمت کو گرا دیتی ہیں، وہ اقدار کے منافی یا ضد اقدار ہیں امور، جن سے انسان کی قیمت کم ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، اور انسانی تکامل کے بجائے انحطاط شروع ہو جاتا ہے. اب اس میں انفرادی طور پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں انفرادی اقدار اور ضد اقدار چیزیں جن سے انسان کا انفرادی وجود انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے، اخلاقی انحطاط انسان میں آنا شروع ہو جاتا ہے، فکری انحطاط انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے، علمی انحطاط انسان میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ممکن ہے اور بہت سارے پہلوؤں سے انسان انحطاط یعنی زوال اور پستی کا شکار ہو جائے. اس کے بجائے کچھ ایسے اصول اور ضابطے ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی میں انہیں اپنا لے تو اخلاقی ارتقا آتا ہے انسان کے اندر، فکری اور علمی ارتقا انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. یہ انسان کی ذاتی قدریں ہیں، شخصی قدریں ہیں. اسی طرح اجتماع کے اندر بھی اور امت کے اندر بھی، سماج کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ انحطاط کا شکار ہوتا ہے، پستی اور زوال کا شکار ہوتا ہے. ممکن ہے اخلاقی لحاظ سے یہ انحطاط ہو اور فکری لحاظ سے ہو. مختلف اس کے میادین ہیں، ان میدانوں میں انحطاط و ارتقاء دونوں انہی اقدار کے ہونے اور نہ ہونے کا رہین منت ہے. اقدار معاشرے کو ارتقا عطا کرتی ہیں، اور ضد اقدار امور اس کو انحطاط اور پستی کی طرف لے جاتے ہیں. شناخت ضروری ہے اقدار کی، اور خصوصاً اس نظام کی جو اقدار کے اندر، اندرونی نظام اقدار کے اندر ہے، کہ اقدار کا آپس میں تعلق کیا ہے. پھر ان طریقوں کی طرف انسان آتا ہے جن سے اقدار کو انسان اپناتا ہے، یا انہیں اقدار کو معاشرے کے اندر ایجاد کرتا ہے، خلق کرتا ہے، پروان چڑھاتا ہے. تین نقطے جو عرض کیے تھے آپ کی خدمت میں کہ اقدار کو درپیش تین خطرے کہہ لیں، ایک جھوٹی کا اقدار، اور ایک اقدار کی پائمالی ہے، اور ایک اقدار کے نظام کے اندر درہم برہم ہونا ہے، اس کی صحیح ترتیب کا نہ ہونا، ترتیب کا فقدان ہے اقدار کے اندر. ہر تین محور اپنی جگہ مہم ہیں کہ احیاء اقدار کرنے والا طبقہ ان تینوں کی طرف متوجہ ہو. اور عرض کیا تھا کہ ہماری سوسائٹی ان تینوں آفتوں میں مبتلا ہے، ہمارا معاشرہ تینوں قسم کی بیماریوں میں اقدار کے لحاظ سے اور اقدار کے حوالے سے تینوں مشکلات کا شکار ہے. ان میں اہم ترین ایک عنصر یا محور ہے جو ایسے عوامل جو اقدار کو ختم کرتے ہیں، اقدار کو پائمال کرتے ہیں، اور ان کی جگہ پر پھر یا جھوٹی اقدار آ جاتی ہیں یا ضد اقدار مسائل بروئے کار آتے ہیں. ان اسباب میں سے جو اقدار کو ختم کرتے ہیں، یا یہ نقطہ اس وضاحت سے پہلے یہ کرتا چلوں عرض کہ ظاہر ہے اقدار کے احیاء کو دوسرا نام جنگ ہے، یہ یعنی ایک اقدار کی جنگ ہے، جیسے کربلا اقدار کی جنگ ہے. کوئی حرج نہیں ہے اس کو جنگ کہنے میں، چونکہ واقعی جنگ ہے. یہ جنگ ضروری نہیں کہ اسلحے سے ہو، بارود سے ہو، ہر جنگ کی اپنی خاص نوعیت ہوتی ہے. فکری جنگ ہوتی ہے، اعتقادی نظریاتی جنگ ہوتی ہے، اور اسی طرح اقدار کی بھی ایک اپنی جنگ ہے. اس کا اپنا اسلحہ ہے، اس کا اپنا لشکر ہے، اس کا بھی اپنے ہتھیار ہیں، اور اس کے اپنے مورچے ہیں. کن مورچوں میں بیٹھ کر اقدار کی جنگ لڑی جائے، کون سے وہ جنگجو ہیں جو اقدار کی جنگ لڑ سکتے ہیں. نمونے کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کربلا اقدار کی جنگ ہے. یعنی خلاصہ کریں اگر ہم، یا ٹائٹل دینا چاہیں ہم جنگ کربلا کو، تو اقدار کی جنگ ہے، یہ جامع جنگ ہے. وہ یہ کہ ہر جنگ دو طرح سے لڑی جاتی ہے، ایک اسباب کی جنگ اور ایک مسببات کی جنگ، یا معلولی جنگ اور علی جنگ. یعنی مقصود اس سے یہ ہے کہ یا آپ معلولات کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، یا علل و اسباب کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. فرض کریں گے کسی بھی معاشرے میں بیماریوں کے خلاف اگر جنگ کرے، جیسا کہ ہے مثلاً اس ملک سے یو این او کے بہت سارے ایسے پروجیکٹ رہے ہیں جہاں انہوں نے زمین سے بعض بیماریاں ختم کرنے کے لیے ایک جنگ کا آغاز کیا بیماریوں کے خلاف. بیماریوں کے خلاف دو طرح کی جنگ ہوتی ہے، ایک معلولات کی جنگ، معلولی جنگ جس کو کہتے ہیں، میم عین لام واو لام، ملول نہ معلول عین کے ساتھ، یعنی مسبب. یا آپ کی زبان، بول چال کی زبان میں جس کو آپ کہتے ہیں کہ افیکٹ کی جنگ، اثرات کی جنگ، مسببات کی جنگ. اور ایک جنگ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کاز کی جنگ، یعنی ہم اسباب کو ختم کریں، نہ اثرات کو اور نشانیوں کو ختم کریں. بیماریوں کے خلاف اگر ہم معلولی جنگ لڑیں، یعنی بیماریوں کے علائم مٹانا شروع کر دیں، فرض کریں ہیپاٹائٹس ایک بیماری ہے اس وقت جو عام ہے پاکستانی معاشرے کے اندر، اس کے خلاف ہم جنگ کریں اگر، تو ایک جنگ یہ ہوتی ہے جس طرح وقتی طور پر ایسی گولیاں یا ایسے انجیکشن یا ایسے دوائیں، سیرپ وغیرہ جو درد کو تسکین دیتے ہیں، تسکین بخش دوائیں، درد کو ختم کر دیں جو دوائیں، اب یہ بھی ایک علاج ہے جو ہوتا ہے، عام طور پر ہوتا ہے. خب یہ معلول کے خلاف جنگ ہے کہ جب بھی بیمار کو تکلیف ہوتی ہے وہ فوراً طبیب کے پاس جاتا ہے، طبیب ایک گولی یا ایک شربت اس کو دے کر اس کے درد کا خاتمہ کر دیتا ہے. لیکن بیماری ختم نہیں ہوتی، بیماری باقاعدہ طور پر اس کے وجود میں جیسے تھی ویسے موجود ہے. یہ معلولی جنگ ہے. اب یہ انسان صدیوں لڑتا رہے، کبھی بھی بیماری پر غالب نہیں آ سکتا، بیماری کا خاتمہ نہیں کر سکتا، اور ایک صحت مند اور تندرست معاشرہ ہرگز وجود میں نہیں آ سکتا اگر بیماری کے خلاف ہم نے اس طرح کی جنگ کا آغاز کیا، یعنی معلولی جنگ، درد ختم کرنے کی کوشش کریں ہم۔ دوسری جنگ یہ ہے کہ آپ بے شک وقتی طور پر درد کی تسکین کے لیے کچھ دے دیں اس کو کہ زیادہ تکلیف نہ اٹھائے یہ شخص، لیکن ہمیشہ کے لیے بیماری کی جڑ کاٹنے کے لیے بیماری کے اسباب کو تلاش کریں، اس درد کا سبب کیا ہے، علت کیا ہے اس کی، اس علت کو تلاش کر کے اس کا خاتمہ کریں آپ، تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر سے یہ بیماری ختم ہو جائے۔ اور ظاہر ہے جب اسباب بیماری کے ختم ہوں گے نتیجتاً درد بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک نقطہ ذہن میں رہے کہ ہمیشہ بیماروں کو بھی اگر دیکھیں تو طبیبوں سے جا کر جو مطالبہ کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے وجود سے، میرے تن سے، بدن سے بیماری کا خاتمہ کرے، ہمیشہ درد کی تسکینوں سے مانگتا ہے، یعنی کوئی ایسا فوری اثر بخش علاج میرا ہو جس سے یہ تکلیف میری ختم ہو جائے۔ مثلا فرض کر لیں دانت میں درد ہے آپ کے، تو فوری طور پر جا کر کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ درد کسی طرح تسکین پا جائے، چونکہ اس نے میرا چین خراب کیا ہوا ہے۔ خوب کوئی نہ کوئی دوا ایسی ہوتی ہے جو انسان کے اس حصے کو، درد مند حصے کو، رنجور حصے کو ساکن کر دیتی ہے، آرام عطا کرتی ہے۔ خوب وہ حاصل کر کے پھر واپس گھر آ جاتا ہے، جب تک دوبارہ درد نہیں اٹھتا، چونکہ اٹھے گا پھر دوبارہ درد اٹھے گا، اس لیے کہ دانت کے درد کی اصلی سبب ابھی تک موجود ہے اس کے اندر، جو بھی ہے وہ موجود ہے۔ اگر انفیکشن ہے مثلا، وہ ابھی تک موجود ہے، انفیکشن ختم نہیں ہوا، صرف درد کی تسکین ہوئی ہے۔ خوب اگر وہ آپ کو ایک ایسا طریقہ بتا دیتا ہے کہ جو آپ کے وجود کے اندر موجود اس انفیکشن کو ختم کرے، گھبراتے ہیں ہم کیونکہ تو بڑی لمبی بات کر رہے ہیں آپ، اتنے دن میں کھاؤں گا اور اس کے بعد میں ٹھیک ہوں گا، اتنا مجھ سے نہیں ہو سکتا، فوری ایک لحظے کے لیے میرے درد کو ختم کر دیں، ایک آن میں ختم کر دیں اس کو۔ بیماری پر کبھی بھی انسان قبضہ غلبہ نہیں پا سکتا، وہ کبھی بھی بیماری ختم نہیں ہوگی۔ اس سے زیادہ حساسیت اجتماعی مسائل میں ہے، اور خصوصاً اقدار کے اندر۔ ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ سب کا مشاہدہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر گوناگون معاشرتی مشکلات، معاشرتی برائیاں اور معاشرتی اینٹی ویلیوز امور یا ایسے مسائل ہیں جو چبھتے ہیں، دیکھ کر ہر ایک کو محسوس ہوتے ہیں کہ یہ حس ضروری ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا، یہ حس ضروری ہے انسان کے اندر، احساس ہونا بہت ضروری ہے، بے حس انسان نہ ہو۔ خوب حس کر لیا ہم نے اس کو، اب شروع کرتے ہیں اس کا علاج۔ مثلا جیسا آپ نے عنوان رکھا ہوا اس گفتگو کا کہ جوانوں کا کردار، خوب جوان اترتے ہیں اس میدان میں اور قابو پانا چاہتے ہیں ان مسائل و مشکلات پر، ان معاشرتی برائیوں پر، معاشرتی ناہنجاریوں پر، ان معاشرتی ایسے مسائل و امور پر جو چبھتے ہیں، سب کو محسوس ہوتے ہیں۔ اور چونکہ جوانی ہے، جذبات ہیں، ہم ان برائیوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو درد ہے، زیادہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ درد تسکین پا جائے۔ یہ مبارزہ بے نتیجہ ہے، یہ جہاد بے نتیجہ ہے، خواہ اقدار کی دنیا میں ہو یا کسی اور میدان میں ہو۔ جو بھی احیاء اقدار کا وظیفہ اپنے ذمہ سمجھتے ہیں اور اٹھتے ہیں، انہیں معلولی جنگ کے بجائے علی جنگ لڑنی چاہیے، اسباب کے خلاف مبارزہ کرنے کی ضرورت ہے ان کو۔ مثلا میں ایک اور مثال دیتا ہوں، اتھا دینی امور بھی یہی ہیں۔ اگر ایک شخص چاہتا ہے معاشرے کی اصلاح کرنا، تبلیغ دین کرنا چاہتا ہے، کہاں سے شروع کرے، کہاں سے آغاز کرے؟ فرض کریں خرافات، کہ خود اقدار کے لیے بھی ایک مشکل ہے اور دین کے لیے بھی ایک مشکل ہے، معاشرتی مشکل بھی ہے، انسان کی دینی مشکل بھی ہے، دونوں لحاظ سے خرافات ہر دو لحاظ سے مشکل ہیں، چونکہ انسان کی زندگی کے بہت سارے پہلوؤں کو خرافات تحت تاثیر قرار دیتی ہیں، یعنی خرافات سے مغلوب زندگی مفلوج زندگی ہوتی ہے، معمول کی زندگی، روزمرہ کی زندگی، یعنی آئلی زندگی، اجتماعی زندگی انسان کی، حتیٰ بعض اوقات علمی زندگی انسان کی، وہ فکری زندگی بھی خرافات کے تحت آ کر متاثر ہوتی ہے، اور انسان کی دینی زندگی بھی خرافات سے متاثر ہوتی ہے۔ کیا کریں خرافات کو؟ اب بعض اٹھتے ہیں فوراً ایک خرافہ اٹھا کر اور اس کو اس کی مذمت کرتے ہیں یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو لوگ اس خرافات کی ترویج میں سرگرم ہیں ان کو جا کر روکتے ہیں، من کرتے ہیں کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں، اگر آپ نے کیا تو ممکن ہے دھمکی دیں یا اس کو کسی بھی طرح سے ڈرائیں دھمکائیں۔ آیا یہ خرافہ رک جائے گا؟ یہ خرافات معاشرے سے ختم ہو جائیں گی؟ شاید ابھی اندازہ نہیں ہے ہمیں دقیقاً کہ خرافات کا مخرب اثر معاشرے کے اوپر کتنا عظیم ہے، خرافاتی معاشرہ کتنا پسماندہ معاشرہ ہے، اور خرافات انسان کی پسماندگی میں کتنی مؤثر ہیں خرافات، خصوصاً مذہبی طبقہ زیادہ اس کی زد میں ہوتا ہے، چونکہ ہر بیماری خاص ماحول میں پیدا ہوتی ہے، مکھی مچھر خاص ماحول چاہیے، سخت سردی میں یا سخت گرمی میں یہ پیدا نہیں ہوتے، کوئی ایسا موسم ہو یا ایسا ماحول ہو وہاں پر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح خرافات بھی مکھی اور مچھر کی طرح ہیں، اس ماحول میں مذہبی عناصر زیادہ دخیل ہیں، مذہبی ذہنیت زیادہ دخیل ہے، یعنی ایک مذہبی اور غیر مذہبی آدمی، میں نہیں کہتا کہ صرف مذہبی، نہ غیر مذہبی بھی خرافاتی ہوتے ہیں، سیکولر لوگ بھی خرافاتی ہوتے ہیں، خرافات مختص نہیں ہے مذہبیوں کے ساتھ، لیکن مذہبی دنیا سیکولر دنیا سے زیادہ آمادہ ہوتی ہے خرافات کے لیے، خرافات قبول کرنے کے لیے، ورنہ غیر مذہبی دنیا میں بھی خرافات ہیں، یکساں خرافات ہیں سب کی نظروں میں۔ خوب کتنا عمیق اثر ہے خرافات کا انسانی معاشرے کے اوپر، خوب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کریں ان خرافات کو؟ بعض اٹھتے ہیں سیدھی آ کر اسی خرافہ کو ہٹ کرتے ہیں اور آ کر اس کی مذمت کرتے ہیں یا اس کے خلاف اعلان و بیان دیتے ہیں۔ خرافہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو جتنا آپ معلولی جنگ اس کے خلاف کریں گے آپ اس کو پنپنے میں مدد دے رہے ہیں، جتنا اس کے خلاف معلولی جنگ کریں گے، معلولی جنگ یعنی جتنا اس کے نتیجے کو اور اثر کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اتنا اس کو آپ بڑھا رہے ہیں، مدد دے رہے ہیں آپ اس کو پھیلنے میں۔ مثلا ایک جگہ ایک خرافہ موجود ہے، آپ اس خرافہ کو ختم کرنے کے لیے کوئی اخباری بیان دیتے ہیں یا کوئی تقریر کرتے ہیں یا کوئی بینر نکالتے ہیں یا کوئی ایسی حرکت رد عمل دکھاتے ہیں، وہ جو ابھی خرافہ میں نہیں ہے مبتلا وہ بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر بھی کشش پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی آتا ہے اس خرافہ کے اندر، اور جو پہلے سے مبتلا ہے اس کے اندر شدت آ جاتی ہے، ہٹ درمی آ جاتی ہے، معلولی جنگ کی یہ خصوصیت ہے۔ کیا کریں ہم؟ خرافات کا سبب، اس کی جڑ کو پکڑیں، علی جنگ لڑیں اس کے خلاف، نہ معلولی جنگ، اگر واقعاً چاہتے ہیں معاشرے سے خرافات کا خاتمہ ہو۔ علی جنگ کیا ہے؟ کہاں سے خرافہ پیدا ہوتا ہے؟ خرافہ پیدا ہوتا ہے بے شعوری کی وجہ سے، نہ لا علمی کی وجہ سے، لا علمی نہ لا شعوری، چونکہ علم و شعور میں فرق ہے، چہ بسا ایک انسان علم رکھتا ہے، پڑھا لکھا ہے، علم سے مراد یعنی پڑھا لکھا ہونا، پڑھا لکھا انسان بھی خرافاتی ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ اگر ہم چاہتے ہیں یہ معاشرے سے خرافات کا خاتمہ ہو، شعور اور فکر کی ضرورت ہے، علم کے ساتھ ساتھ فکر کی ضرورت ہے۔ خب اگر بے شعوری ختم ہو جائے خرافات خود ختم ہو جائیں گی، یہ ایک نمونہ ہے معاشرتی اصلاح میں اور جنگ اقدار میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کون سی جنگ لڑ رہے ہیں، کس طرح کی جنگ لڑ رہے ہیں. نمونے اس کے بہت ہیں، پیش کیے جا سکتے ہیں، بعض اگر ضرورت ہوئی تو ان کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے. دونوں قسم کے نمونے ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی جنہوں نے خرافات کے خلاف علی جنگ لڑی اور موفقیت ہوئی، اور جن لوگوں نے خرافات کے خلاف معلولی کاروائی کی اور ناکامی ہوئی ان کو، بلکہ انہوں نے خود خرافات کو بڑھنے میں مزید مدد دی ہے. اسی طرح اقدار کی جنگ میں بھی دو طرح کی جنگ لڑی جا سکتی ہے. ہم اقدار کی جنگ معلولی جنگ لڑیں اور اقدار کی جنگ علی جنگ لڑیں. یعنی ہم جو برائیاں ہیں معاشرے کے اندر موجود، یہ برائیاں کسی چیز کا نتیجہ ہیں. خود ان برائیوں کو اگر آپ ہدف قرار دیتے ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ معلولی جنگ ہے. ان برائیوں کے پیچھے کار فرما، ان کے عوامل و اسباب کی طرف اگر توجہ کرتے ہیں، یہ علی جنگ ہے. اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی اس جنگ میں کامیابی ہو، غلبہ ہو، اسباب کی طرف توجہ کریں آپ. البتہ جہاں ضرورت ہو وہاں آثار و علامتوں کو وقتی طور پر مسکن دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تسکین کی ضرورت ہوتی ہے، تسکین بھی دیں اس کو، لیکن تسکین علاج نہیں کہلاتا، تسکین رائے حل نہیں ہوتا. تسکین ایک وقتی درد کے احساس کو مٹانا ہے. اور یہ بات تعلیمات دین میں بھی ہے، اور جو مصلحین ہیں اجتماعی و معاشرتی و دینی مصلحین، ان کی تعلیمات میں بھی یہ عنصر شامل ہے کہ آپ بجائے احساس ختم کرنے کے و احساس نابود کرنے کے، احساس پیدا کریں، احساس زیاں پیدا کریں آپ. مثلا اگر ایک قوم مبتلا ہے کسی چیز میں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح سے اس قوم کو تاثر دیں اس کو، یا اس طرح سے اس کو بہلائیں کہ یہ احساس جو ابھی درد و محرومیت و مشکل کا احساس ہے، یہ احساس نہ کرے. حکومتیں خصوصاً، حکومتوں کی نفسیات یہ ہے، چونکہ حکومتیں ذمہ دار ہوتی ہیں، حکومتوں کا کام ہے معاشرے کے اندر محرومیتوں کو دور کرنا، اور جب نہیں کر پاتے، محرومیت دور کرنے کے بجائے احساس محرومیت دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور احساس محرومیت ختم کرنا، یہ نقصان دہ انسان کے لیے. یا مثلا ایک درد مند انسان ہے، اس کا درد ختم کرنے کے بجائے اس کا احساس درد ختم کرتے ہیں. مسکن احساس کو ختم کرتا ہے، بدن سن ہو جاتا ہے، اور جس میں احساس مٹ جائے وہ انسان کسی قابل نہیں ہے، مرا ہوا احساس اس کے اندر ہو. بلکہ بعض اوقات اس احساس کو مزید ابھارنے کی ضرورت ہے. فرق ہے حکام میں اور مصلحین میں، اور قدیم سے یہ جنگ ہے حکمرانوں میں. یعنی اکثر آپ دیکھیں مصلحین اور حکمرانوں کی ٹھن جاتی ہے آپس میں، سیاستدانوں کی اور مصلحین کی، جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کی آپس میں ایک چپکلش شروع ہو جاتی ہے. کیوں شروع ہوتی ہے؟ حکمران بھی چاہتے ہیں کہ معاشرتی برائیاں ختم ہوں. ہر حاکم چاہتا ہے کہ میری حکومت کے زمانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. یہ ہر ایڈمنسٹریٹر کی خواہش ہوتی ہے دلی، کہ میرے زمانے میں کوئی ایسی بدی، کوئی ایسی برائی ترویج نہ پائے. مثلا فرض کر لیں کہ اگر فقر ہے کسی قوم کے اندر، فقر ہے، فقر مالی، ہر حاکم یہ چاہتا ہے کہ میری حکومت کے زمانے میں فقر نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو رفاہ حاصل ہو، یہ ان کی دلی خواہش ہوتی ہے. لیکن اس فقر کو ختم کرنے کی قدرت ان میں نہیں ہوتی، یا اہلیت نہیں ہوتی، یا ان کی ٹیم ایسی نہیں ہوتی جو اس کو کر سکے، لیکن خواہش ہوتی ہے ان کی. مصلحین فقر کی نشاندہی کرتے ہیں، لوگوں کو فقر کا احساس دلاتے ہیں کہ معاشرہ فقیر ہے، اور حکمران اس احساس کو دبانے کے اتکنڈے استعمال کرتے ہیں کہ کسی طرح، یعنی فقر اپنی جگہ ہے، حکمرانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ احساس نہ ہونے پائے. بس وہ کبھی آپ کو بتائیں گے کہ اگر قوم فقیر ہے تو پھر ہر آدمی کے پاس موبائل کیوں ہے؟ اس کو بھی پتا ہے کہ پیٹ خالی ہے اس کا، اس کو بھی پتا ہے کہ یہ اپنے بچے پڑھانے، سکول بھیجنے کی اور تعلیم دلوانے کی استطاعت و سکت نہیں رکھتا، پتا ہے حکمران کو. پھر کیوں ایسی باتیں کرتا ہے، خندہ آور باتیں؟ ایسی باتیں جو واقعی مذہب کا خیز باتیں، کیوں حکمران کرتے ہیں؟ نہیں کہ نہیں جانتے، جانتے ہیں، لیکن وہ یہ فقر نہیں، احساس سے فقر دبانے کی کوشش کرتا ہے. خوب احساس مٹ جائے، قوم کو وقتی تسکین دے کر یہ کہیں کہ فقیر نہیں ہیں ہم لوگ، لہذا قوم ہم نوا بن جائے گی، اس کے شاکر بن جائے گی، شکر گزار بن جائے گی کہ یہ کتنا اچھا. یا مثلا اس کو سٹاک ایکسچینج کے انڈیکس بتائے گا، خوب سٹاک ایکسچینج سے لوگوں کا کیا سروکار ہے، عام معاشرے کا کیا سروکار ہے سٹاک ایکسچینج سے سرمایہ داروں کا سروکار ہے، فیکٹری کے مالکوں کا سروکار ہے، اور شیئر ہولڈرز کا سروکار ہے، لوگوں پبلک کا کیا اثر ربط ہے سٹاک ایکسچینج سے؟ پبلک کا سروکار ہے اس کی مارکیٹ سے اور اس کے بھاؤ سے اور اپنے اخراجات سے. اب یہ بتاؤ کہ منڈی کے بھاؤ کتنے نیچے آئے ہیں، نہ کہ سٹاک ایکسچینج میں انڈیکس نیچے گیا یا اوپر گیا، اس کا پبلک پر کیا اثر پڑتا ہے؟ سرمایہ دار کی جیب بھرتی ہے اسے، نیچے آئے تو سرمایہ دار کا نقصان ہوتا ہے، اوپر جائے سرمایہ دار کا فائدہ ہوتا ہے. مارکیٹ کے بھاؤ بتاؤ آپ کتنے اوپر گئے کتنے نیچے آئے. کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ تاکہ احساس مٹا دیں. احساس فقر حکمران کو چبھتا ہے، احساس نہ ہونے پائے. درحالی کے مسلح، رہبر مسلح یا معلم مسلح، اس کا کام ہے اس احساس کو بیدار کرنا، احساس ضیاء پیدا کرنا. علامہ اقبال کے بقول، وائے ناکامی متا کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. یعنی ناکامی متا کاروان نکل جانا ہے، متا رہ گیا کاروان نکل گیا، یہ بھی ناکامی ہے. لیکن سب سے بڑی ناکامی اور واہ و افسوس کاروان کے جانے کا نہیں ہے، کاروان کے دل سے احساس ضیاء ختم ہونے کا افسوس ہے. یہ سب سے زیادہ افسوسناک حالت ہے. خب ابھی ہم دیکھیں کہ نشہ بھی تسکین دیتا ہے انسان کو، اور عموماً جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ بعض مسائل اور بعض ناہنجاریوں سے تسکین کی خاطر نشہ کرتے ہیں. یعنی آغاز کم از کم ایسے ہوتا ہے، بعد میں عادت بن جاتی ہے. یعنی پختہ نشے ہی وہ عادت کے تحت نشہ کرتے ہیں، لیکن امیچور وہ کسی تسکین کی خاطر نشہ کرتے ہیں. وہ گھریلو جھگڑا ہے اس کو، یا فقیر ہے، مالی فقر ہے، نشے کی طرف چلا جاتا ہے، یا کوئی اور اس کی ضرورت نہیں پوری ہوتی اس وجہ سے نشے کی پناہ لیتا ہے، لیکن بعد میں عادی ہو جاتا ہے. نشے اسی لیے دلائے جاتے ہیں تاکہ احساس ضیاء ختم ہو جائے. یہ نشے کاذب اقدار سے بھی چڑھائے جاتے ہیں، جھوٹی اقدار سے نشے چڑھائے جاتے ہیں تاکہ وہ حقیقی احساس ضیاء ختم ہو جائے. جب انسان کے ہاتھ سے ایک چیز نکل جاتی ہے، کھو بیٹھتا ہے کچھ، اس کھونے کا احساس اگر انسان کے اندر موجود ہو، درد محسوس ہوتا ہے. لہذا ایک طبقہ، یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، ایک طبقہ مسلسل کوشش کرتا ہے کہ احساس درد اور احساس ضیاء اور احساس فقر یہ ختم کرے، احساس ختم کرے نہ فقر، اور ایک طبقہ مسلسل کوشش کرتا ہے کہ اس احساس کو ابھارے. مسلح اس کو نہیں کہتے کہ جو لوگوں میں پیسے بانٹے، مسلح اجتماعی اس کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے اندر احساس بیدار کرے. فرق ہے مسلح میں اور ایک رفاعی کام کرنے والے میں، ویلفیئر تنظیم میں اور ایک اصلاحی تنظیم میں بہت فرق ہے. بعض پوچھتے بھی ہیں کہ ہمارے پاس مثلا سوالوں میں ایک سوال بھی آیا ہے، بعض سوالوں کے جواب اسی اثنا میں ہو جاتے ہیں، یعنی یہ گفتگو ان سوالوں کے تناظر میں بھی ہوتی ہے. سوال کرنے والے یہ متوجہ رہیں، ضروری نہیں کہ ان کا سوال پڑھ کے ہی اس کا جواب دیا جائے، متوجہ رہیں کہ یہ سوال میں نے کیا تھا. ایک سوال میں یہ بھی تھا کہ خب ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، وسائل سے مراد حتمن مالی وسائل ہیں، یا وہ چیزیں ہیں جو بلاخر مال یا پیسے کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں. ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم کس طرح سے اقدار کو بغیر وسائل کے احیاء کر سکتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے مثلا جوانوں کو یا علماء کو یا جو طبقہ بھی، روشن فکر طبقہ، سوجھ بوجھ رکھنے والا، تعلیم یافتہ طبقہ، اگر چاہتا ہے یہ جنگ کا آغاز چاہتا ہے، تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں اور کس قسم کا وسیلہ مجھے چاہیے. اگر آپ نے ایک رفاعی تنظیم بنانی ہے، ویلفیئر تنظیم بنانی ہے، این جی او بنانی ہے، بولے آپ کو پیسے چاہیے اس کے لیے. آپ نے جا کے لوگوں میں راشن بانٹنا ہے، اگر راشن بانٹنا اقدار کا احیاء نہیں ہے، خدمت خلق ہے، فقیروں کا پیٹ بھر دیا آپ نے، لیکن اس سے اقدار زندہ نہیں ہوتی. میں یہاں آنے سے پہلے ایک اور جگہ بعض فعال جوان اور آگاہ جوان، وہ بھی چاہتے تھے کوئی کام کریں، اتفاقاً یہی موضوع ان کے مابین بھی تھا. انہوں نے اپنی جو کارکردگی بتائی کہ ہم نے زلزلے میں اتنی خدمت کی، فلاں جگہ اتنی اتنی جگہ یہ سینٹر قائم کیے، فلاں جگہ یہ کام کیا، یہ سارا. میں نے انہیں جو نقطہ عرض کیا ان کی توجہ دلانے کے لیے، وہ یہ تھا کہ مثلا فرض کر لیں کہ ایک شخص ہے، اس کے بے شعور آدمی ہے اور اس کے دانت میں درد ہے. آپ ڈاکٹر لے جاتے ہیں اور جا کر اس کے درد کو وہ مداوا کرتا ہے، اس کا دانت نکال دیتا ہے یا اس کو انجیکشن لگاتا ہے، درد ٹھیک ہو جاتا ہے. پہلے ایک بے شعور کے دانت میں درد تھا، اب ایک بے شعور کے دانت میں درد نہیں ہے، فرق اتنا پڑا ہے بس. یا پہلے ایک بے شعور انسان تھا، اس کا پیٹ خالی تھا، بھوک سے کرا رہا تھا، آپ نے جا کر اس کا پیٹ بھر دیا، فرق کتنا پڑا؟ فرق اتنا پڑا کہ ایک بھوکے بے شعور کو آپ نے ایک پیٹ بھرا ہوا بے شعور بنا دیا، فقط اتنا فرق پڑا ہے. وہ کام ضروری ہے، یعنی لوگوں کی ضروریات، بلکہ عبادت کہا گیا ہے، دین اس کو عبادت کہتا ہے، اور بڑی عبادتوں میں سے ہے، معمولی عبادتوں سے بھی نہیں ہے. فقیروں کا پیٹ بھرنا، پاب رہنا، لوگوں کو سہارا دینا، بے قصوں کو سہارا دینا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، دین کی نظر میں یہ عبادتیں ہیں. ساری عبادتیں یوں نہیں فقط ہم نماز مسجد میں جائیں تو مسجد عبادت گاہ ہے، دین کہتا ہے پوری زمین عبادت گاہ ہے، پوری زمین عبادت گاہ ہے. اور عبادتوں کے جس طرح اوقات ہیں، ہر فصل کی، ہر وقت کی اپنی عبادت ہے. خوب ایک وقت میں نماز عبادت ہے، ایک وقت میں خدمت خلق عبادت ہے، ایک وقت میں فقیروں کا مداوا عبادت ہے، ایک وقت، یہ سب عبادتیں ہیں. بس ابھی ہماری اقدار میں ہو رہی ہے، عبادتوں میں نہیں ہو رہی ہے. عبادتیں اعمال ہیں، وہ اعمال حسنہ بھی ہیں، وہ خوب ہیں، یہ اعمال سارے یہ ہونی چاہیے، لیکن اصلاح معاشرہ الگ چیز ہے، ویلفیئر اور رفا اور فلاح لوگوں کی ایک الگ چیز ہے. آپ ایک غیر مسلم معاشرے میں جائیں، فقیر لوگ ہیں، مثلا انڈیا میں چلے جائیں، آپ غیر مسلم ہیں اور فقیر، ان سب کا آپ ان کو گھر بنا کے دے دیں، ان کو پوشاک دے دیں، ان کو کھانے کے لیے دے دیں، سب کچھ آپ نے ان کا تن ڈھانپ دیا، خوب ہیں ابھی ویسے ہی، یعنی پہلے بھی بت پرست، ابھی بھی بت پرست، پہلے بھوکے بت پرست، ابھی پیٹ بھرے ہوئے بت پرست، پہلے بے گھر بت پرست، اب صاحب خانہ بت پرست. اصلاح نہیں ہوئی، اصلاح کسی چیز کی نہیں، یعنی کوئی خرابی دور نہیں ہوئی معاشرتی، باوجود اس کے کہ خلا آپ نے بھر دیا. اصلاح اگر کرنی ہے، رفا کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، لیکن اصلاح کے لیے اتنے وسائل کی ضرورت نہیں ہے. اصلاح کے لیے آگہی کی ضرورت ہے، اصلاح کے لیے خود انسان کے اندر درد کی ضرورت ہے. میں اشارہ کروں گا مسلح کون ہوتا ہے، مسلح کی شرائط کیا ہے. سب سے بڑی شرط مسلح کے اندر یہ ہے کہ وہ خود درد رکھتا ہو، اپنے اندر درد ہو اس کے اندر. درس کافی نہیں ہے، بلکہ درس کے ساتھ ساتھ درد بھی رکھتا ہوں. ہم عموماً جو شکوا کرتے ہیں وہ درس والوں سے کرتے ہیں کہ جی اس نے درس پڑھا ہے، کچھ کرتا نہیں ہے. وہ درس تو کچھ نہیں کرواتا، درد کچھ کرواتا انسان سے. ایسے مدرسے بھی ہوں جو درد پیدا کریں. علامہ اقبال کو یہی گلا و شکوا تھا مکتب سے، علمی مراکز سے، خواہ وہ یونیورسٹی کالج ہوں یا دینی مدرسے ہوں، یہ شکوا تھا ان سے کہ درس پڑھاتے ہیں، درد پیدا نہیں کرتے، درد مند نہیں بناتے، بے درد لوگ ہوتے ہیں، درد نہیں ہے جن کے اندر. خوب، یہ مسلح کی شرائط میں سے سب سے بڑا شرط یہ کہ اس کے اندر درد موجود ہو. یہ ایک وسیلہ چاہیے، کہتے ہیں وسائل نہیں ہے، وسائل میں سے پہلا وسیلہ ایسا درد، آگہی، معرفت، پلان موجود ہو آپ کے پاس، باقاعدہ شناخت. اور کرنا کیا ہے ہمیں؟ کرنا یہ آپ کو کہ اصلاح کے لیے احساس پیدا کرنا ہے معاشرے کے اندر، بے حس معاشرے کے اندر حس پیدا کرنی ہے آپ نے، اصلاح اس کا نام ہے. یعنی بے حس کا ارمان جس کے دل سے احساس زیاں چلا گیا، آپ کا کام یہ کہ احساس زیاں پیدا کریں. علامہ اقبال کی خوب نظم ہے ایک اور امامت کے بارے میں، حقیقت امامت کیا ہے. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. پڑھی ہوگی نا آپ کے مطالعے میں ہے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. امامت یعنی راہبری، پیشوائی. امامت اور ملازمت میں فرق ہے کہ انسان تنخواہ لے کے کسی جگہ امامت کر رہا ہو، وہ امامت کے جھنڈے کے نیچے ملازمت ہو رہی ہے. امامت اور چیز ہے. امامت یعنی زمامداری، امامت یعنی پیشوائی، امامت یعنی راہبری. اور معاشرے کو ضرورت ہے پیشوا کی، راہبر کی. راہبر کے بغیر معاشرہ چل نہیں سکتا. وہ ریوڑ ہے کہ ہماری سوسائٹی کی ایک اور مشکل یہ ہے کہ اس کو راہبری میسر نہیں ہے، نہ سیاست میں میسر ہے، نہ اجتماعی طور پر میسر ہے، نہ فکری راہبری میسر ہے، نہ اجتماعی راہبری، نہ سیاسی راہبری میسر نہیں ہے معاشرے کو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ راہبر نہیں ہے، نہ راہبر اور راہبری میں فرق ہے. یعنی اگر راہبر ہے بھی تو اس کی راہبری کو کوئی تسلیم نہیں کرتا. مثلا امیر المومنین راہبر تھے، لیکن امت امیر المومنین کو بنوانے راہبر ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. وہ فقدان راہبری ہے، یہ بحران راہبری تھا وہ. اور کچھ کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ راہبری کے بغیر نہیں ہو سکتے، یہ محال ہے ہونا. اگر ہونے والے ہوتے تو دنیا میں کئی دفعہ تکرار ہو چکا ہوتا یہ کام. حتماً معاشرے کو اور اجتماع کو، سماج کو راہبر کی ضرورت ہے مختلف شعبوں میں. راہبر ہوتا کیا ہے علامہ اقبال کی نظر میں؟ ایک اور شعر میں انہوں نے کہا کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے دو رکعت، اس کو بلا کیا جانے. یہ ایسے شعر، اب دوسرا مصرع تھوڑا مجھ سے مس ہو رہا ہے کہ اس کو کیا سمجھے یا اس کو کیا جانے دو رکعت کا امام. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا، پیشوائی کیا چیز ہوتی ہے، راہبری کیا چیز. ایک ملازم کو کیا پتا راہبری کیا ہوتی ہے. جن جگہ ہم شکوا کرتے ہیں خوب، جس طرح علامہ اقبال نے جواب شکوا بھی کہا کہ شکوے کے لیے بھی شعور ہونا چاہیے انسان میں، شعور کے بغیر شکوا بھی بے جا شکوا ہوتا ہے. بہت سارے ہمارے بے جا شکوے ہیں شخصیتوں سے، علماء سے اور لوگوں سے بے جا شکوے ہیں. مثلا آپ تنخواہ دے کے بندہ رکھا ہوا ہے کہ یہ کام کرو. میں ایک جگہ گیا ملک سے باہر، پاکستان سے باہر، ایک صاحب وہاں امام جماعت تھے اور کسی جگہ دعوت پہ وہ نہیں آئے. جب ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کیوں وہاں حاضر نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جس انجمن نے مجھے ہائر کیا ہوا ہے اس کے ساتھ میرا ایگریمنٹ ہے، اور اس ایگریمنٹ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ ہماری اجازت کے بغیر کسی دعوت میں شریک نہیں ہو سکتے. تو چونکہ ان کی اجازت نہیں تھی لہذا میں وہاں پر نہیں آ سکا. خوب، اس کو تو آپ نہیں کہہ سکتے امام ہے، یہ تو ملازم ہے آپ کا جس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے آپ نے. یہ شروع ہے، نیا کلچر ہے اس وقت، ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ یہ امام ہے ہمارا، راہبر ہے یہ. راہبر کے ساتھ ایگریمنٹ کرو گے تو وہ تو راہبر نہیں ہے، آپ کا ملازم ہے، آپ کا پیڈ ملازم ہے. جتنی پیسے دیتے ہو اتنا وہ کام کرتا ہے. ایک اور ملک میں پاکستان سے باہر یہ واقعہ ہوا ہے، یعنی وہ نہیں ہے، فرضی داستان نہیں ہے. ایک شخص، ان کی والدہ فوت ہو گئی، انہوں نے اپنے جو ریزیڈنٹ عالم تھے پیش نماز ان سے کہا کہ آپ والدہ فوت ہو گئی ہیں، جنازہ پڑھاؤ. تو انہوں نے کہا میں چھٹیاں ہیں، چھٹیوں میں جنازہ نہیں پڑھاتا، چھٹی ہے مجھے، نہیں پڑھایا انہوں نے. وہ دوسرے کسی شہر میں گئے اور وہاں سے عالم لے کر آئے، اپنے گھر محلے میں عالم موجود ہے، اس نے نہیں پڑھایا، اس نے کہا چھٹیاں پہ ہوئے. انہوں نے کسی اور شہر سے عالم لائے اور انہوں نے جنازہ پڑھوایا. بعد میں ایک اور شخصیت گئے یہاں سے وہاں, انہوں نے پوچھا, انہوں نے شکوا کیا, انہوں نے دیکھو جی آج کل کے علماء کیسے ہوتے ہیں کہ فلاں صاحب کی والدہ فوت ہو گئی اور ہم ان کے پاس گئے کہ آپ جنازہ پڑھاؤ, تو انہوں نے کہا کہ میں چھٹیوں پہ ہوں, میں نہیں پڑھاتا. تو بار کے کچھ تو ہوتے ہیں نا کان کے کچے ہوتے ہیں, جو سن لیں اس پہ فوراً ایمان لے آتے ہیں. لیکن وہ سمجھدار آدمی تھے, انہوں نے کہا کہ ایک عالم دین اگر ایسی بات کرتا ہے تو متوقع نہیں ہے ایک عالم دین سے, اگر اس نے کوئی بات کی ہے کوئی ضرور کوئی وجہ ہوگی اس کے اندر. تو انہوں نے کہا میں پہلے ان سے پوچھ لیتا ہوں جا کر کے. وہ چلے گئے ان کے پاس, جا کے ان سے پوچھا کہ ایسے ہوا ہے کہ آپ کے ہاں کسی کی والدہ فوت ہوئی ہیں اور آپ کے پاس آئے ہیں لوگ اور آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا؟ آپ نے کہا میں چھٹیوں پر ہوں. کہا ہاں میں نے ایسے ہی کہا ہے. وہ آئے تھے میرے پاس, انہوں نے کہا, میں نے کہا میں چھٹیوں پر ہوں. دو ماہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں, وہاں کے گورنمنٹ کا قانون ہے کہ جتنے بھی پیڈ لوگ ہیں پرائیویٹ یا سرکاری ان سب کو سال میں اتنی ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں. انہوں نے بھی چھٹیاں لی ہوئی تھی ان دنوں میں اور تھے وہیں پر, لیکن نہ نماز پڑھاتے تھے نہ جنازہ نہ نکاح کچھ بھی نہیں, چھٹیوں پر تو تنخواہ لے رہے تھے باقاعدہ. تو کہا کہ کیوں کیا ایسے آخر آپ عالم دین ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے جو کیا وہ کیا تھی حرکت, مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن میں اگر فرض کریں بیمار ہو جاتا ہوں, میں اگر بچوں کو چھوڑنے اسکول جاتا ہوں لے کے آتا ہوں, بارش ہو جاتی ہے, طبیعت مائل نہیں ہوتی, کسی دن کچھ ہوتا ہے, بالآخر انسان ہے, مختلف عارضے اس کو پیش آتے رہتے ہیں, کبھی کوئی مہمان آ جاتا ہے. کہا کہ اگر میں 5 منٹ لیٹ ہو جاؤں یا ایک دن ان سے کہوں کہ آج میں نے نہیں آنا, آج کوئی جماعت اور پڑھا دے, تو یہ فوراً ایگریمنٹ اٹھا کے مجھے دکھاتے ہیں کہ ایگریمنٹ میں نہیں لکھا ہوا تھا کہ آپ بچوں کو چھوڑنے جائیں گے, ایگریمنٹ میں نہیں لکھا ہوا تھا کہ آپ کے مہمان آئیں گے, ایگریمنٹ میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا. تو وہ چونکہ ایگریمنٹ کا حوالہ دے کر مجھے ملازم کے طور پر انہوں نے رکھا ہوا ہے, تو یہ میرا حق ہے, میری چھٹیاں ہیں. تو میں نے بھی ان کو ایگریمنٹ دکھایا کہ چھٹیوں میں مجھ کو کوئی کام نہیں کرنا. یہ پیشوائی نہیں ہے, یہ راہبری نہیں ہے, یہ ملازمت ہے. نہیں پڑھائی انہوں نے, کہا ٹھیک. اور یہ بزرگوار جو گئے تھے پوچھنے کے لیے, ان کا جواب سن کر کہا کہ میں نے ان کو شاباش دی کہ شاباش آپ نے صحیح کیا, جس یعنی جس کے یہ اہل تھے وہی کام آپ نے کیا, یعنی جو سلوک آپ کے ساتھ ہو رہا تھا آپ نے بھی یہ سلوک کیا. کہتے ہیں جیسے روح ایسی ایسے فرشتے. ریوڑ کو ہانکنے کے لیے اپنے وسائل ہوتے ہیں. آپ نے تو نہیں ریوڑ چلائے ہوئے لیکن ٹی وی پہ دیکھے ہوں گے, آج کل تو ٹی وی کا ہی حوالہ دیا جا سکتا ہے, ٹی وی پہ ریوڑ دیکھے ہوں گے چلاتے ہوئے. ریوڑ چلانے کے لیے ایک ڈنڈا اور ایک کتا چاہیے ہوتا ہے ریوڑ کنٹرول کرنے کے لیے. جن قوموں کو, جن معاشروں کو ڈنڈوں سے, قدرت سے, طاقت سے اور خونخوار درندوں اور دہشت گردوں اور کتوں سے کنٹرول کیا جائے, سمجھ لو وہ قوم نہیں ہے, وہ امت نہیں ہے, وہ ریوڑ ہے. ان کو نہیں چاہیے امام و رہبر, امام و رہبر متی لوگوں کو چاہیے, فرمن بردار لوگوں کو چاہیے. ریوڑ فرمن بردار نہیں ہوتے. امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو خطاب کیا, کہا کہ تم اس ریوڑ کی طرح ہو جن کو ایک طرف سے اکٹھا کرتا ہوں دوسری طرف سے بکھر جاتے ہو, تم اس پوسیدہ کپڑے کی طرح ہو جس کو ایک طرف سے سیتا ہوں دوسری طرف سے پھٹ جاتا ہے. دیکھیں راہبر موجود ہے لیکن اس راہبر کی راہبری کو قبول کرنے والے لوگ موجود نہیں. امامت کس چیز کو کہتے ہیں؟ امامت آسان چیز نہیں ہے, ہر انسان امامت کا عائل نہیں ہوتا. ہر آدمی جو مثلاً علامہ اقبال کے بقول کے چلتا ہوں تھوڑی دور, ہر ایک راہ رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو. میں جو چلتا ہے 7 سپیڈ سے نکلتا ہے میں سمجھتا ہوں یہی راہبر ہے ہمارا, ہر سپیڈ میں جانے والا تو راہبر نہیں ہوتا. راہبر جو واقعا راہ سے آشنا ہو, راہبر جس کے اندر احساس موجود ہو. اس نظم میں کہا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. یعنی امامت اور راہبری اور پیشوائی اسرار میں سے ہے, ظاہری اور سطحی باتیں نہیں ہیں. صاحب اسرار ہو انسان, صاحب راز ہو پھر یہ راز کھلتے ہیں انسان پر. کون ہے راہبر تیرا؟ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے. یعنی راہبر کا کام کیا ہوتا ہے؟ امت کو احساس زیاں دینا. مسلح راہبر پیشوا کہتی اس کو ہیں جو احساس زیاں دلائے. ایوہ الناس, تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ایوہ الناس, یزیدیت حاکم ہو گئی ہے. ایوہ الناس, تم اس مشکل میں گرفتار ہو چکے ہو. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. فقر سے مراد یہ مالی فقر نہیں ہے, فقر سے مراد خدا شناسی, عرفان. یعنی خود تجھے خدا کا فقیر بنائے, وہ ماں سے واللہ سے تجھے بے نیاز کر کے تجھے شمشیر برہنہ بنا دے, فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست, زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. فتنہ ملت بیضہ ہے امامت اس کی, جو مسلمان کو غیر کا پرستار کرے. وہ نہیں ہے راہبر جو مسلمان کو دوسروں کا, اغیار کا, دشمنان دین کا پیرو بنائے. وہ نہیں ہے راہبر. یہ علامہ اقبال ہے, کسی مولانا یا اس کی نہیں ہے کہ کہیں کہ یہ انہوں نے خود سے بنا لیا. چونکہ مولویوں کی نسبت زیادہ بدبینی پائی جاتی ہے کہ یہ, خصوصاً یہاں آپ کے معاشرے میں اگر کوئی بھی کام ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ علماء کی وجہ سے ہو رہا ہے. کسی کی گاڑی پنچر ہو جاتی ہے کہتے ہیں یہ بھی آج کل کے علماء ہی ایسے ہوتے ہیں. کچھ ہو جاتا ہے, مثلا گھر میں ہوتا ہے چولہے پہ ہنڈیا رکھی وہ لگ گئی, جل گئی, وہ بھی علماء کا قصور ہے. آج کل کے علماء ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری ہنڈیا جل گئی ہے. مربوط و غیر مربوط سب علماء کے گلے میں ڈالتے ہیں نا. علامہ اقبال آگاہ آدمی, روشن ضمیر آدمی, امامت سکھا رہا ہے. یہ راہبری اور پیشوائی ہے. بعض کام پیشواؤں کے بغیر نہیں ہو سکتے, راہبروں کے بغیر نہیں ہو سکتے, ریوڑوں سے نہیں ہو سکتے. اصل ریوڑوں کے کرنے کے کام, ریوڑے کوئی کھیت چرنا ہے ریوڑ کر لیتا ہے یہ کام. لیکن اگر اقدار زندہ کرنی ہے یہ نہیں ہو سکتا, ریوڑوں سے نہیں ہو سکتا, یہ امتوں سے ہونے والا کام ہے. قرآن کا بھی یہ کہنے کہ والتکن منکم امہ, تم امت بنو. پھر کیا کرو؟ یادعون الی الخیر, تم اقدار زندہ کرو. یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر. اگر اقدار تمہیں زندہ کرنا ہے امت بننا پڑے گا. امت امام کے بغیر, راہبر کے بغیر انسان امت نہیں بن سکتا. اور میں نے کہا کہ راہبر ہوتے ہوئے امیر المومنین راہبر ہیں, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. 25 سال گھر میں خانہ نشین ہے, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب چند سال زمام ہاتھ میں لی, اب کوئی پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, جب مان لیا اب پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. حیران ہے یہ کیا ملت ہے, یہ کیا قوم ہے, یہ کیا ریوڑا تھا یا میرے. مسلح اور خصوصاً پیشوائیت, اصلاح کی, اقدار کی, ان کا کام احساس زیاں پیدا کرنا ہے. احساس زیاں, تنقید کرنا نہیں ہے. آج کل روشن فکری کو مساوی سمجھا گیا تنقید کے, نہ خیر, غلط ہے یہ. تنقید کبھی بھی مساوی نہیں ہے روشن فکری کے. تنقید کبھی بھی اصلاح کے ساتھ مساوی نہیں ہے. یعنی یہ چونکہ تنقید بہت کرتا ہے اس لیے مسلح ہے یہ, نہ خیر. نہ ہر کے سر نہ تراشت کلندری دانت, جو بھی مثلا زبان درازی کرے تو کہیں مسلح ہے یہ, اس کے اندر بڑا درد ہے. نہ, مسلح کی شرائط ہیں اپنی. تنقید کرنا اصلاح نہیں ہے, احساس زیاں پیدا کرنا اصلاح. احساس زیاں, یہ مسلح کا کام ہے. چونکہ لوگوں کے اندر یہ مسکن کھا کھا کے اور لوریاں سن سن کے اور نشے پی پی کے احساس زیاں مٹا ہوا ہے. زیاں ہیں, دیکھتے بھی ہیں کہ نقصان ہے, لیکن اس کا احساس دل سے اترا ہوا ہے نشے پی پی کے. نشے کبھی لیکوڈ نشے ہوتے ہیں, کبھی ٹھوس نشے ہوتے ہیں, کبھی مائع نشے ہوتے ہیں, اور کبھی فکری نشے ہوتے ہیں. اور ان سارے نشوں میں سے مذہبی نشے سب سے زیادہ گہرے نشے ہوتے ہیں. ان کا نشہ چڑھا ہوا اترتا نہیں ہے اتنا جلدی جلدی. یا وہ ہے کہ یا وہ نشے نہیں جنہیں ترشی اتار دے, ناراض ہو جا تو مجھے گالی ہزار دے, یا وہ نشے نہیں جنہیں ترشی اتار دے. کہتے ہیں نشے میں اس کو ترشی تلخی اس کو دے نشہ اتر جاتا ہے, لیکن بعضوں کے اتنے گہرے نشے ہوتے ہیں, اتنے گہرے نشے چڑھے ہوتے ہیں کہ بہت تلخ حادثے بھی, پڑی ہوئی لاشیں بھی اور زخمی تڑپتے ہوئے بھی ان کے نشے نہیں اتارتے, خون بھی بہتا ہوا ان کے نشے نہیں اتارتا. اس سے بڑی تلخی تو اور کوئی نہیں ہے. نشے بہت گہرے ہیں. مسلح کا کام کیا ہے؟ نشے چڑھانا نہیں ہے, یہ تو ہر ایک کو آتا ہے. علامہ کے بقول کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی. نشے پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, نشے پلا کے سلا دینا گرانا یہ سب کو آتا ہے. مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی, کہ جو نشوں میں گر رہے ہیں ان کو ہوشیار کریں, بیدار کریں. بیداری, مسلح کا کام بیداری پھیلانا ہے. اب وسائل چونکہ احیاء اقدار کے لیے فوراً, جیسے کہا کہ سوال بھی ہوا ہے اور ہر ایک کے ذہن میں ہے, پوچھتے بھی ہیں, وہ نسخہ بتائیں, وہ ہتھیار بتائیں. اب بیٹھے ہوئے اگر سوال کرنے والے تو متوجہ رہے میں کس چیز کا جواب دے رہا ہوں. پوچھتے ہیں کہ کیا وسیلہ ہے, کیا ذریعہ ہے, کس طریقے سے ہم اقدار کو احیاء کریں. پہلے احیاء کا معنی سمجھ لیں ہم. کیا وسیلہ چاہیے ہمیں؟ ایک درد چاہیے انسان کو, ایک درد مند دل چاہیے انسان کو, ایک سوز چاہیے دل کے اندر انسان کو, اور پھر احساس زیاں دلایا کر. یہ نشے اتارے لوگوں کے آ کر بیداری, بیداری کام ہے آپ کا. بیدار کریں. بیدار کیے بغیر اگر آپ نے کسی کو روک بھی لیا تو وہ شخص رک جائے گا, برائی نہیں رکے گی. جیسے میں نے کہا کہ آپ معلولی مبارزہ نہ کریں, علی مبارزہ کریں. آپ اسباب کے خلاف جنگ لڑیں نہ مسببات کے خلاف. نتائج کے خلاف جنگ نہ لڑیں, اسباب کے خلاف, عوامل کے خلاف, قاز کے خلاف جنگ لڑیں. اسی طرح ایک جنگ اور ہے, قرآن نے اس جنگ کو پیش کیا ہے کہ آپ برائی کے خلاف جنگ کرو نہ برے کے خلاف. ہماری سارا زور برے کے خلاف ہے, فلاں برا ہے, فلاں برا ہے, اور برے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اقدار کی جنگ میں برے کو نہیں ختم کرنا, برائی کو ختم کرنا ہے. برائی ختم کرنی ہے. برائی کیسے ختم ہوگی؟ بیداری سے, آگہی سے. بیدار کریں ان لوگوں کو. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ, علماء کا, روشن فکروں کا, تعلیم یافتہ و صاحب قلم و صاحب سخن, ہر ایک کا فریضہ, امام نے یہ بتایا کہ آپ کا فریضہ فقط امت کو بیدار کرنا ہے. بیدار کر لو وہ سب چھوڑ دیں گے, سب کچھ جو آپ چاہتے ہو, خرافات چھوڑ دیں گے, برائیاں چھوڑ دیں گے, سستی کاہلی چھوڑ دیں گے. ابھی سب آفتوں میں کیوں مبتلا ہے؟ چونکہ بیدار نہیں ہے, ہوشیار نہیں ہے, آگاہ نہیں ہے, نشوں میں مبتلا ہے. اور یہ بھی معلوم ہو کہ جس معاشرے کے اندر اقدار کو ہم نے احیاء کرنا ہے, جس سوسائٹی کے اندر احیاء کرنا ہے ہم نے اقدار کو, اقدار کو مشکلات و رکاوٹیں کیا درپیش ہیں, یہ بہت اہم چیز ہے. مثلاً آیا یہ لوگوں کی لا علمی کی وجہ سے یہ قدریں پائمال ہو رہی ہیں, یا نہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت یوں ہو رہا ہے؟ یعنی ہمارا معاشرہ کس چیز کی زد میں ہے؟ اگر تشخیص, جیسے ابھی ہر مریض ہوتا ہے, اگر کھاتے ہیں باسی کھانا کھاتے ہیں, پیٹ خراب ہو جاتا ہے, بھوک نہیں لگتی, کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا, تعویذ کر دیا, اٹھا کے بابا کے پاس لے جاتے ہیں. اس بیچارے کی تو بھوک کھلتی ہے یا نہیں کھلتی؟ بابا کی کھل جاتی ہے وہاں جا کر. یہ مشکلات ہیں, یہ مسائل ہیں جن میں معاشرہ گرفتار ہے. بعض اوقات ہم اجتماعی مسائل میں یہی کام کرتے ہیں, اصلاح کے نام پر یا کسی تعمیری حرکت کے نام پر یا تنقیدی کام کے طور پر ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ پیچھے جو بابے بیٹھے ہوئے ہیں اصل جن جن کے قبضے میں ہیں, کچھ ہوتے ہیں جناتی بابے, جن ان کے قبضے میں نہیں ہوتے, وہ خود جن ہوتے ہیں. انسانوں کو جن کیا کریں گے آ کے ہو کے؟ یہ بیچارے فقیر انسان, لاچار انسان, درماندہ انسان, ان کو جن آ کے کیا لیں گے ان کی زندگیوں سے جو خود ہزار دردوں میں مبتلا ہیں. بعض جگہ کہا بھی ہے کہ جو بیماری سمجھ میں نہیں آتی کہتے ہیں اس کو جن ہو گیا ہے. وہ پھر جنوں کو بھی تو ہوتی ہیں بیماریاں, جنوں کے بھی فراوان مسائل ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے, ورنہ ان کی سوسائٹی میں جائیں دیکھیں جنوں کے ہم سے زیادہ مسائل ہیں. تو اگر ایک جن بیمار ہو جائے ان کو سمجھ نہ آئے تو وہ کہیں گے اس کو انسان ہو گیا ہے. وہ بھی اتھون یہ کرتے ہوں گے, کسی بوڑھے جن کے پاس لے جاتے ہوں گے, اس کو کہتے ہوں گے اس کو انسان ہو گیا ہے, آدمی ہو گیا, اس کو آدمی دور کرو. انسانوں کو جن ہوتے ہیں, جنوں کو انسان ہو رہے ہیں. بعض ہیں ایسے جنہوں نے خود جن بنے ہوئے ہیں, معاشرتی جن بنے ہوئے ہیں اور جن زدہ کیا ہوا ہے معاشرے کو. یہ جن بھی نکلے گا آگہی سے, بیداری اور ہوشیاری سے یہ جن نکلے گا. اٹھا کے لے جاتے ہیں کسی کے پاس کہ آپ اس کا علاج کریں, پہلے یہ تو معلوم ہو کہ ہوا کیا ہے اس کو. بیماریاں پھیلانے والے جادوگر اور ایسے نہیں ہیں لوگ, اکثر خرافات ہیں جو جادو اور فلاں و فلاں کی چیزیں ہیں, یہ سب خرافات ہیں, اکثر خرافات ہیں. گھروں میں چلے جاتے ہیں, کہیں سے تعویذ نکال لیا, کہیں سے یہ کام کر دیا, کہیں سے کہ اصل رسک لگا ہوا ہے ان کا. وہ ان سے جب پوچھیں کیوں یہ کام کرتے ہو, وہ کہتے ہیں خدا نے ہمارا رسک اس طرح سے لگایا ہوا ہے. ہر کھیتی میں کسی کا رسک اگتا ہے نا, ہر کھیت ہے, کسی میں گندم, کسی میں سرسوں, کسی میں مکئی, کسی میں سبزی, کسی میں پھل, ہر کھیت میں کسی کا رزق اگ رہا ہے. بے شعوری کے کھیت میں بابوں کا رزق اگتا ہے, جناتی بابوں کا, بے شعوری کے کھیت میں. خدا نے ان کا رزق بے شعوروں کی جیب میں ڈالا ہوا ہے. خب اجتماعی مسائل بھی ایسے ہی ہیں, فردی مسائل میں تو نہیں ہوتا, جادوگر نہیں ہے, لیکن اجتماعیت کے جادوگر ہیں. مثلا سامری لوگوں کی فردی آئلی زندگی کا سامری نہیں پیدا ہوا, لیکن اجتماعی زندگی کا سامری موجود ہے, جادوگر موجود ہے. شعبد عباس, ہم آئلی زندگی میں اور انفرادی زندگی میں سامری ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کون سے جادوگر نے ہماری زندگی پہ جادو کر دیا, لیکن اپنی اجتماعی زندگی کے جادوگروں کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ یہاں واقعا موجود ہیں جادوگر, یہاں واقعا موجود ہیں بابے پیچھے بیٹھے ہوئے جو کسی معاشرے پہ تلسم کر دیتے ہیں, سامری کا سحر چلتا ہے اس کے اوپر. اقبال کے بقول کے میں تو ایک نظم ہے نا ان کی, میں قتیل شیوائے آزری تو اسیر جادو یا سامری. وہ مجھ پہ آزری کا یعنی بت گری اور بت پرستی کا جادو چلا ہوا ہے, میں بت پرست ہوں. حقیقت یہ ہے کہ بت پرست ہیں ہم لوگ, اکثریت ہماری بت پرست ہیں, اور اپنے ہاتھوں کے بنے ہوئے بت, قومیت کا بت, وطنیت کا بت, لسانیت کا بت, رنگ کا بت, قبیلے کا بت, یہ سب بت پرستیاں ہیں. شخصیت کا بت, حزب کا بت, پارٹی کا بت, گروہ کا بت, یہ سب بت پرستیاں ہیں, اور ہم قتیل ہیں ان چیزوں کے, قومیتیں, قبیلے, یہ سب چیزیں ان بتوں کے اثارت میں ہم مبتلا ہیں. کسی پر آزری کا سیر چلا ہوا ہے, آزریت کے گرفتار ہے, اور کسی پہ سامریت چھائی ہوئی ہے. معاشرہ آزریت و سامریت, یہ بابے ہیں پیچھے, یا آزر بیٹھا ہوا ہے یا سامری. اقدار کو ان دو چیزوں سے خطرہ درپیش ہے. سامریت یہ تلسم اور جادو, پیچھے کچھ لوگ ہیں جو جن کے ہاتھ میں یہ جادو کی زمام ہے, یہ سحر سامری, اور اقدار کی پائمالی اس کے ہاتھ میں ہے. بعض اوقات اندرونی بھی ہوتی ہے, جہالت کی وجہ سے ہے, بے شعوری کی وجہ سے ہے, لیکن اس کے پیچھے بھی عوامل کار فرما ہیں. وہ ایک ایسا معاشرہ جو اس قسم کے جناتی بابوں اور سامریوں کی زد پر بھی ہو, اس کو مزید ہوشیاری کی ضرورت ہے, اس کو زیادہ بیداری کی ضرورت ہے. اس معاشرے کو جہاں جہاں تشخیص دیتے ہیں عموماً یا گپ شپ میں, جو تشخیص ہے کہ ان مسائل کی جڑ کہاں ہے, غالباً غلط اور نابجا تشخیص ہے. بہت ساری قدریں پائمال ہونا, یعنی ایک متدین معاشرے کو اس معاشرے کی, جیسے میں نے پہلے تعبیر کی تھی, ہویت اس کی چھیننا, اس معاشرے کو اس کو اپنی ذات سے بیگانہ کرنا, اس معاشرے کو اپنی اصالت سے دور کرنا, اس معاشرے کو اپنی شخصیت سے دور کرنا, اس سماج کی شخصیت اس سے چھیننا, یہ چھ بسا منصوبہ ہے باقاعدہ اس کے پیچھے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ ہونا ہے. یہ کام کس طرح سے معاشروں کی شخصیت ان سے چھینی جاتی ہے اور کس طرح سے ہم چھین سکتے ہیں, اقدار کی پائمالی سے. وہ اقدار جو شخصیت کے ستون ہے, وہ ستون گرا دو, اس معاشرے کی شخصیت درام سے گر جائے گی, بے شخصیت معاشرہ ہو جائے گا. جس طرح بے شخصیت انسان ہوتا ہے, بعض لوگ ہوتے ہیں بے شخصیت لوگ ہوتے ہیں, شخص ہے شخصیت نہیں ہے اس کے اندر, اوچھے لوگ جو کسی کا احترام نہیں کرتے, جن کے اندر کوئی ادب نہیں ہوتا, جن کے اندر کوئی گہرائی نہیں ہوتی. بعض لوگ ہوتے ہیں کوئی شخصیت نہیں ہے, اس شخصیت کا مالک نہیں ہے انسان, کہتے ہیں بے شخصیت انسان ہے. وہ اسی طرح بعض معاشرے بھی بے شخصیت بنائے جاتے ہیں. اور یہ توجہ رکھیں کہ سب سے بڑا مستکبر استکباری نظام کا بانی شیطان ہے. شیطان جب خداوند نے اس کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرے, تسلیم ہو جائے, اس نے نہیں کیا. قرآن نے جو تعبیر استعمال کی وہ یہی تھی, آبا واستکبرا وکان من الکافرین. سجدہ نہیں کیا اس نے, کیا تھا؟ آبا, آبا یعنی انکار کیا اس نے. واستکبرا اور اس نے استکباریت دکھائی, وکان من الکافرین, چونکہ تھا ہی کفار میں سے, پہلے سے ہی اس کے اندر یہ جراثیم موجود تھے, اس کو تسلیم ہونا ہی نہیں تھا. استکباری, نظام استکباریت کا بانی شیطان ہے, ابا واستکبرا. اب شیطان جب کسی کو ورغلاتا ہے تو اس کو استکباریت یعنی تکبر, بڑائی اور احساس بزرگی اس کے اندر پیدا کرتا ہے شیطان, یعنی وہ بڑائی اس کے اندر پیدا کرتا ہے کہ جو اس کے اندر نہیں ہوتی. مثلا شیطان ایک احساس انسان کے اندر پیدا کرتا ہے کہ دین کے ذریعے سے انسان کو احساس کمتری کا شکار ہو. مثلا دیندار آدمی, مثلا پردہ دار خاتون احساس کمتری کا شکار کرے ان خواتین کے سامنے جو بے حجاب ہیں, جنہوں نے آرائش کی ہوئی ہے, جنہوں نے اپنے اندام کی نمائش کی ہوئی ہے, ان کے سامنے با حجاب خواتین احساس کمتری کا شکار ہو. کس طرح سے کرے گا یہ کام؟ ان کے اندر استکباریت پیدا کرتا ہے, بے حجاب خاتون کے اندر احساس استکباریت پیدا کرتا ہے, تاکہ دیندار کے اندر احساس کمتری پیدا ہو. اور جب اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہو تو یہ بھی اپنی بڑائی کی کوشش کرے گا. یہ کیسے کوشش کرے گی یہ خاتون؟ وہ یہ سمجھے گی کہ مجھے ایک باشخصیت خاتون اس وقت سمجھا جائے گا جب میں حجاب اتار دوں, جب میں بھی نمائش کی, اندام کی نمائش کروں. یہ سمجھتی ہے کہ اس میں شخصیت ہے. یا مرد بھی مثلا اس کے سامنے ایک بے ہویت انسان لا کے کھڑا کرتا ہے شیطان. مثلا مغرب زدہ ایک انسان, ہر معاشرے میں مغرب زدہ, مغرب کی تہذیب کا ایک مثلا سرکوب شدہ انسان, وہ درماندہ انسان, مغربی تہذیب کا ایک مردہ, ایک جنازہ, جسے مغربی تہذیب نے روح نکال لی اور ایک تابوت بنا کے اس کو گلیوں میں گھماتی ہے وہ تہذیب, ایسا ایک شخص آ کے گلیوں میں گھومتا ہے اور ایک باشخصیت جوان اس کو دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے. یہاں سے استکباریت کی خو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے, یعنی وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم نہیں ہیں. یہ شیطان کا استکباریت کا طریقہ ہے. بہت عظیم خطرہ انسان کو اجتماعیت کے لحاظ سے اور سیاسی اعتبار سے آج کی دنیا 100% شیطانی نظام کے زیر سایہ ہے. پوری دنیا پر سایہ شیطان ہے, ابلیس کا سایہ, سایہ ابلیس یعنی استکباری, نظام استکباریت. نظام استکباریت یعنی جو جس نے ٹھان لیا کہ میں سب مسخر کروں گا, اپنی بڑائی و بزرگی جتلاتا ہے لوگوں کے اوپر. خب یہ استکباری نظام, اس کا سب سے بڑا ہدف اقدار ہیں. استعمار اور استکبار میں یہی فرق ہے. استعمار یعنی سامراجی نظام, وہ قدیم اور کہنا طریقہ ہے, اور خود اس کی کمزوری کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں کہ مثلا اس دنیا میں استعماری طریقہ کار مؤثر نہیں ہے, اس کو بدل دیا انہوں نے. استعماری طریقہ کار یہ تھا کہ آپ اپنی فوج لے کر, اپنی کمپنی لے کر, اپنا مثلا جاسوس لے کر چار دوڑیں کسی سرزمین پر اور جا کر اسے آباد کرنے کے بہانے سے اس پہ قبضہ کر لیں. اب یہ کسی زمانے تک کرتے رہے, سال ہا سال تک, کئی صدیاں اس روش سے استفادہ کرتے رہے, اور پھر وہاں جا کر استعماری طریقے سے وہاں کی اقدار کو پائمال کرتے. اور ظاہر ہے ایک قوم میں جب اقدار مر جاتی ہیں تو اس قوم میں وہ مری ہوئی اقدار, یا وہ قوم جب توہی ہو جاتی ہے اقدار سے, خالی ہو جاتی ہے, پھر اس کی جو نسلیں پیدا ہوتی ہیں تو وہ اقدار کے بغیر پیدا ہوتی ہیں نسلیں, چونکہ آبا کے اندر اقدار ختم ہو گئی ہیں, مر گئی ہیں. یہ آبا بے قدر, آبا بے قدر نسل جنم دیتے ہیں, یہ ان کی پرانی روش تھی. جدید روش یہ ہے کہ نہ, آپ اس طرح سے نوآبادیاتی نعرہ لے کر اور نظام لے کر کسی زمین پر یا کسی مملکت پر نہ چار دوڑیں, چونکہ اس میں خرچہ زیادہ ہے, اس میں خمیازہ زیادہ ان کو بھگتنا پڑتا ہے, جیسا ابھی بھگت رہے ہیں عراق کے اندر. یہ مہنگا طریقہ کار ہے, اس سے پشیمان ہے. ابھی تجربہ انہوں نے کیا لیکن یہ بھی ناکام ہے. لہذا استعماریت کو چھوڑ کر استکباریت خود میدان میں, ہیلائی استعماری کو چھوڑ کر خود میدان میں آ گئی ہے. استکباریت کا پہلا ہدف انسانی اقدار ہے, پہلا ہدف انسانی اقدار ہے. ثروت نہیں ہے اس کا پہلا ہدف, ثروت دوسرا ہدف ہے, اس کے ملکی وسائل دوسرا ہدف ہے, اس کے قومی وسائل دوسرا ہدف ہے, لیکن پہلا ہدف اس قوم کی اقدار ہے. یعنی پہلے یہ کرتے تھے استعماری دنیا میں کہ خود قوموں کے اندر چڑھائی کر کے ان کے اوپر قابض آ جاتے, مسلط ہو جاتے, پھر اقدار کو ٹچ کرتے. اس میں خرچہ زیادہ تھا, بہت بالا خرچہ اور ہزینہ تھا ان کا. نیا طریقہ یہ ہے کہ, اور بڑا دیکھیں شیطانی, سارے طریقے بہت ہی خوبصورت طریقے ہیں, بہت ہی, اور اس کے مقابلے میں انسان واقعا اتنی زحمت نہیں کرتا جتنا شیطان زحمت کرتا ہے, محنت کرتا ہے, فکر میں اتنی زحمت کرتا ہے, عمل میں اتنی زحمت کرتا ہے. ہم بہت ہی سرسری بناتے ہیں منصوبے, وہ بڑا گہرا اور عمیق اور بڑا دراز مدت منصوبہ بناتا ہے. آپ بجائے اس کے کہ پہلے چڑھ دوڑو اور پھر اس قوم کو قبضے میں لے کر پھر اس کی اقدار کو پائمال کرو, بلکہ آپ اس کی اقدار کو پائمال کرو پہلے, پہلا ہدف اس کی اقدار کو قرار دو, اور اس ملک پر قبضہ نہ کرو, اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو. جب یہ ملت اقدار سے خالی ہو جائے گی, یہ سب کچھ اپنا اٹھا کر آپ کے قدموں میں آ کر خود نچھاور کرے گی, نثار کرے گی, اور آپ سے التجا کرے گی کہ ہم سے یہ قبول کرو. جب ایک قوم بے قدر ہو جاتی ہے اپنی ثروت بھی اٹھا کر, یعنی اپنا سارا کمائے گی اس ملک سے, بینک اکاؤنٹ اس ملک میں کھولے گی جا کر, اور اپنی ذہنی استعدادیں, اس قوم کے ہنر بچے, اس کے ہوشیار بچے, اس کے بااستعداد بچے سب کے سب رخ کریں گے, چونکہ بے قدر ہو چکی ہے قوم. لہذا جو اس کا قیمتی سرمایہ ہے یہ خود اٹھا کے ان کے قدموں میں بھیج دے گی, پیچھے کیا رہ جائیں گے, بے روزگار. ان کے لشکر بناؤ اور ان کو ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنے کے لیے بنا دو, جو پیچھے رہ جائیں. ظاہر ہے جس قوم سے اگر اس کی کریم نکل جائے, دودھ سے کریم نکلتی ہے, پیچھے کیا لیتا ہے جی؟ لسی. پانی بھی نہیں ہوتا بلکہ لسی رہ جاتی ہے. اب لسی تو کس کام آتی ہے؟ لسی کریم نکل گیا, پیچھے لسی رہ گئی. لسی سے مٹکا بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. کریم تھوڑی سی بھی ہو اس کی قیمت ہوتی ہے. جب اس طرح سے قوم تو ہی ہو جائے اقدار سے, بقدر قوم کو خیال نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس وقت اقدار اصلی ہدف ہیں استکباری نظام کا, قوموں کے اندر, معاشروں کے اندر, ملتوں کے اندر. اس کے اپنے ہتھکنڈے ہیں, اقدار کو نابود کرنے کے اپنے ہتھکنڈے, اور بڑے لذیذ اور خوشمزہ ہتھکنڈے. اب میں باقی گفتگو کل کروں گا. آخری ایک مثال نمونے کے طور پر, ایک صاحب, چونکہ اکثر ہوتا ہے آج کل ایک آفت جو اور خاندانوں میں ہے موجود ہے, البتہ پہلے سے ہے ضرور, آج کے زمانے کی مخصوص نہیں ہے, ہمیشہ غیر متعادل معاشرے میں یہ مشکل زیادہ ہوتی ہے, خاندانی جھگڑے, میاں بیوی کے جھگڑے. کچھ عرصہ تو وہ ہنی مون ہوتا ہے یا ہنی ہیئر ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر دوسرا مون اور ہیئر شروع ہو جاتا ہے, بہت ہی تلخ اور کڑوا اور ناقابل برداشت. پھر ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں. پھر وہ ابھی بہت سارے ہیں, یہ خود ہوا. میں قم میں حرم حضرت معصومہ میں کھڑا ہوا تھا, ایک ایرانی بزرگ ریش سفید تھی اس کی, اور آ کر اس نے دیکھا کالا امامہ میں نے رکھا ہوا ہے, تو سید وزار آیا, آ کر مجھے اس نے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ یہ لے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں. میں نے کہا میں ایسے ہی دعا کر دوں گا, پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. کہا نہیں, مجھے یقین ہو جائے, پیسے جب لیں گے تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ آپ دعا کریں گے. میں نے کہا کہ آپ پیسوں کے بغیر آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ میں کروں گا دعا, پیسے نہیں چاہیے, آپ دعا بتائیں کیا کریں. دعا کیا کرنی ہے؟ کہتے ہیں دعا کریں میری بیوی مر جائے. میں نے کہا یہ کیسی دعا کروا رہے ہو؟ لوگ دعا منگواتے ہیں, یہ اکثر زیارتوں پہ جاتے ہیں, اندر سے یہی دعائیں کرتے ہیں جا کر. پتہ نہیں کیا کیا درد لے کے جاتے ہیں کس کس کے, پھر واپس آ کے کہتے ہیں ہم نے آپ کے لیے بھی دعا کی ہے. اس بیچاری کو کیا پتہ اس نے کیا دعا کی ہے میرے لیے. مانا کرتے ہیں یہ کام. وہ ایک بتا رہے تھے کہ بیوی سے جان چھڑانے کا آسان طریقہ کہ سب شاباش بھی دیں آپ کو. اب کہتا یہ کرنا نہیں, میں بیان کر رہا ہوں, اس پہ عمل نہیں کرنا آپ نے, میں بتا رہا ہوں کہ بعض میٹھے طریقے ہوتے ہیں کچھ چیزوں کو ختم کرنے کے, میٹھے طریقے, شیرین لذت بخش طریقے, اور ان طریقوں پر عمل کریں, لوگ خوش بھی ہوتے ہیں, شاباش بھی دیتے ہیں, موت کے گھاٹ بھی ان کو اتار دیں, سارے خوش. میں پھر تاکید کرتا ہوں کہ اس پہ کسی نے عمل نہیں کرنا. کہا کہ اگر بیوی سے جان چھڑانی ہے تو کیا کرے؟ کہا کہ روز اس کو گوشت کھلائے, تلی ہوئی چیزیں, اس کو کبھی چکن کھلائے, کبھی تکہ کھلائے, کبھی کیا کھلائے, روز. ظاہر ہے یہ چیزیں کھانے سے جب روز وہ مرغن چیزیں کھائے گی اور گوشت کھائے گی اور بنے تڑکے ہوئے ساری چیزیں کھائے گی تو اس کے بدن میں چربی زیادہ ہو جائے گی, کولیسٹرول زیادہ ہو جائے گا, اس کو بہت جلدی شوگر ہو جائے گی پھر اس کے بعد. اور اس کو حرکت نہ کرنے دے, کہے کہ آپ بالکل ملکہ بن کر ادھر بیٹھی رہو, چونکہ چلے پھرے گی تو اس کی چربی پگھل جائے گی, خون حرکت کرے گا, بیمار نہیں ہوگی, لہٰذا اس کو آرام دو, کہو کہ آپ بیٹھی رہو, برتن میں دھوتا ہوں, اور آپ صرف جو میں لاتا ہوں اس کو روز لڈو لا کے دے اور جلیبیاں لا کے دے اور کھلائے. ظاہر ہے وہ گھر جائے گی, میں کے ماں باپ کو بتائے گی کہ اتنی خدمت کرتا ہے میری, گوشت کے علاوہ مجھے کچھ کھانے نہیں دیتا, نہ دال لاتا ہے نہ سبزی لاتا ہے, مجھے حرکت بھی نہیں کرنے دیتا. وہ سسرال بھی دعا دیں گے کہ ایسا داماد خدا نے ہمیں دیا. خوب ظاہر ہے کچھ عرصے بعد اس کی چربی ہو جائے گی, اس کی کولیسٹرول ہائی ہو جائے گا, اس کے اندر کیلوری ہائی ہو جائے گی, اور ظاہر ہے ہارٹ پرابلم پیدا ہو جائے گا, اور کسی سکتے میں اس دنیا سے چلی جائے گی. اور جنازے میں کوئی بھی اس کو نہیں رو رہا ہوگا, سب داماد کی تعریفیں کر رہے ہوں گے کہ اس نے کسر تو کوئی بھی نہیں چھوڑی ہوئی تھی, سب ساس بھی دعائیں دے رہی ہوگی اور سسر بھی دعائیں دے رہا ہوگا, سب اس کو دعائیں دے رہا ہوگا. یہ کتنا اچھا طریقہ ہے کہ موت کے گھاٹ بھی اتار دیا اور تعریفیں بھی, سن لی, دیکھیں کتنا اچھا ہماری بیٹی سے کیا سلوک کیا. وہ پھر دوسروں کو تانے بھی دیتی ہیں, تیری بیٹی کو تو وہ دال ہی کھلاتا ہے, ہماری بیٹی کو دیکھ اس نے, بس قسمت تھی اس کی نہیں بچی لیکن کمی اس نے کوئی نہیں چھوڑی. یعنی داماد بہت اچھا تھا, قسمت غلط تھی ہماری. ان کو نہیں پتا کہ یہ بڑا موزی داماد تھا, اس نے اس طریقے سے آپ کی بیٹی کا کلا کما کیا ہے کہ اس کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا اور شاباش بھی لے لی, خوش بھی ہیں سب اس سے. یہی آج کل ہو رہا ہے امتوں کے ساتھ, قوموں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ آ کر آپ کو ایسی خوراک دی ہے اس نے کہ خوش ہیں سب, خوش ہیں سب, خوش ہیں. عصر تمدن ہے, یہ سولیزیشن آ گیا ہے, سب تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں مولویوں نے آج تک کیا دیا ہے, ایک چھوٹی سی تار نہیں بنا سکے, انہوں نے دیکھو کتنے ہزار کلو میٹر کیبل بنا دی ہمارے گھروں کے اندر لے آئے, مولوی آج تک چھوٹی سی تار بھی نہیں بنا سکے. تعریفیں بھی کرتے ہیں ساتھ اس کو. یعنی وہی چیز جس کے ذریعے سے پوری امت کو, پورے معاشرے کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں, اسی پر شاباش بھی لے رہے ہیں, اسی پر شاباش بھی لے رہے ہیں, اور ہر جنازے میں انہی کی تعریف ہوتی ہے. جب بھی کسی امت کا جنازہ اٹھتا ہے تعریف انہی کی ہوتی ہے, جب بھی کسی قوم کا تابوت اٹھتا ہے تعریف قاتل کی ہوتی ہے. یہ بہترین طریقہ ہے قتل کا. احیاء اقدار کرنے والوں کو یہ متوجہ ہونا چاہیے کہ منبع ضد اقدار کا کیا ہے, منبع کیا ہے, وہ جڑ کیا ہے. جب سب کوئی غلط چیز سامنے رکھی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے سب شور مچا رہے ہیں. باقی انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے, آپ سے مراد یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پسترین معاشرہ کو اعلیٰ ترین ضابطۂ حیات دیا تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا. نیچے سوال کرنے والوں نے اپنا نام بھی لکھا ہے. خوب خوب سوال ہے یہ, کہ چونکہ اشارہ ہوا تھا کہ پیغمبر اکرم نے ایک بہترین مثالی معاشرہ قائم کیا اور اس کے لیے جو زحمت کی, جہاں سے شروع کیا, قرآن کا بھی حکم ہے کہ ایسی جگہ پر خدا نے پیغمبر اکرم کو مبعوث فرمایا جس کے بارے میں قرآن کا کہنا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, کہ پہلے آشکارا گمراہی میں گرا ہوا تھا وہ معاشرہ, اس کو پیغمبر اکرم نے اقدار اس کے اندر زندہ کی, اقدار پسند اور اقدار پرست معاشرہ بنایا, اور اس کے بعد لیکن بعد میں جیسا انہوں نے لکھا کہ بہت سارے حوادث, بہت سارے ناگواریاں پیش آئیں رسول اللہ کی رحلت کے بعد, پھر تدریجن ایک ایک کر کے مسائل پیش آتے رہے, اور سب سے ناگوار ترین واقعہ کربلا کا واقعہ ہے. خوب سوال کہ اس قسم کے ایک معاشرے میں کیوں ایسے ہوا, یہ بہت اہم سوال ہے, اتفاقاً بہت سوچنے کا سوال ہے. یہ یوں نہیں کہ جو جواب میں دوں آپ اسی پر اکتفا کر لیں, آپ خود بھی سوچیں. یہ وہ موضوع ہے کہ عمر بھر سوچتے رہے اس پر, اور اس سے بہت سبق لیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ معاشرہ بھی مشکلات کا شکار ہو کے اقدار کھو سکتا ہے تو ہم تو پہلے ہی اس سطح کے نہیں بنے تھے, ہم تو بنے نہیں تھے اتنے, ہمارا کیا حشر ہوگا پھر. آدم کے ساتھ شیطان نے دشمنی کی قسم نہیں کھائی تھی آدم کو خراب کرنے کی, لیکن ابنائے آدم کو خراب کرنے کی اس نے قسم کھائی ہے. خب جس کے خلاف قسم نہیں کھائی تھی اس کا وہ حشر کیا, تو جن کے خلاف اس نے قسم کھا لی ہے ان کا کیا حشر کرے گا وہ. اگر وہ معاشرہ جس کو پیغمبر اکرم نے تشکیل دیا آ جاتا ہے انحطاط کی طرف و پستی کی طرف, تو جن معاشروں کو پیغمبر اکرم نے نہیں بنایا یا اس سطح کے نہیں بنے ہی نہیں, پہلے دن سے ہی نہیں بنے تھے, ان معاشروں کو زیادہ خطر درپیش ہے. بعض کا کہنا یہ ہے بعض بزرگوں کا کہ خوب اس جملے پر توجہ فرمائیں کہ آج کیوں، آج بھی کربلا برپا ہوتی ہے، فرق فقط یہ ہے کہ یوں نہیں ہے کہ آج حسین ہے یزید نہیں ہے، بلکہ آج یزید ہے کوئی حسین نہیں ملتا اس کو. اگر کوئی حسین بنے آج پھر کربلا ہے. علامہ اقبال کے بقول کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں، قافلہ حجاز یعنی اسلام، عالم اسلام، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی موج دجلہ و فرات، گیسو دجلہ و فرات، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسو دجلہ و فرات، قافلہ حسین، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. قافلہ حجاز ہے، عالم اسلام ہے، امت مسلمہ ہے، اسلام ہے، سب کچھ ہے، حسین نہیں ہے. اگر کوئی حسین ہو اور گیسو دجلہ و فرات کو جو تابدار ہو چکا ہے، جس میں پیچ آ گیا ہے، اس کو سنوارنے آئے کوئی حسین، آج بھی یزید موجود ہے، وہ آج بھی کربلا موجود ہے، فقط حسین نہیں. ورنہ یوں نہیں کہ اس وقت کربلا ہوئی آج کربلا نہیں ہے، آج بھی کربلا ہے، حسین نہیں ملتا لوگوں کو. یعنی خنجر لے کر شمر گھوم رہا ہے، کوئی حسین نہیں ہے جس کا گلا کاٹے، سب کوفہ میں ہیں، شمر نے کسی کوفی کا گلا تو نہیں کاٹا. کوفی یعنی گھر میں بیٹھے ہوئے چپ ساتھ کے خاموش مصلحت اندیش لوگ، مصلحت اندیشوں کا تو کوئی گلا نہیں کاٹتا، حسین کا گلا کاٹتا ہے. حسین کون؟ جو سب مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر کھل کے آ جائے یزیدیت کے مقابلے میں، شمر اس کی گلا کاٹتا ہے جا کر. اس وجہ سے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، وہ حسین آئے آج بھی یزید تیار ہے، آج بھی یزیدیت تیار ہے. اس معاشرے کو بہت ساری بیماریاں لگیں پیغمبر اکرم کے بعد، بہت ساری بیماریوں کا شکار ہوا. سب سے پہلی مشکل ہوئی راہبری اور پیشوائیت کی پیشائی، جو بعد میں بڑے مسائل کا سبب بنی. منظم ترین امت، مناسب راہبری اس کو میسر نہیں آئی، یعنی تھی راہبری، اس کی طرف گئے نہیں، ہزار بہانوں سے نہیں گئے، جیسے آج بھی ہیں، آج بھی ہزار بہانوں سے راہبری کی طرف نہیں جاتے. اگر دوسرے عالم اسلام کے دوسرے حصوں کو، فرقوں کو میسر نہ ہو، الحمدللہ تشیع کو خدا نے اس وقت یہ نعمت عطا کی ہے، ولایت کی صورت میں راہبری، ولی فقیہ کی صورت میں، جہاں نے تشیع کو یہ نعمت خدا نے دی ہے. امیر المومنین بھی ولی تھے رسول اللہ کے بعد، نعمت ولایت خدا نے غدیر میں اعلان ہوا، لوگ سب کے پیچھے چلے، ولی کے پیچھے نہیں چلے. عجیب، ولایت کا امتحان سخت ہے، وہ ولایت سب کے پیچھے چلے، ولی کے پیچھے نہیں چلے. چونکہ جو فیصلہ ہو گیا اس سے پہلے ایک اور فیصلہ ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ سعد ابن عبادہ کو انہوں نے خلیفہ چن لیا تھا انصار نے، سقیفہ کی میٹنگ میں پہلے سعد ابن عبادہ، جو انصاری تھے، مہاجرین میں سے نہیں تھے، پہلے انہیں چن لیا گیا. وہ آپ توجہ فرمائیں، سعد ابن عبادہ کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ہر دوسرے مہاجر کو ماننے کے لیے تیار ہیں، فرق نہیں پڑتا کوئی انصاری، کوئی مہاجر، کوئی قریشی، کوئی غیر قریشی، کوئی بھی بننا چاہتا ہے بن جائے، جس کو خدا نے کہا ولی وہ، اس کی طرف کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں. دس آدمی بھی نہیں آئے، دس. اور نہ یہ کہ ان کو کہا نہیں گیا، حضرت زہرا نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا جا کر، اور یہ فرمایا کہ اگر، میں نہیں کہتی تلوار اٹھاؤ، میں نہیں کہتی آ کر جنگ کرو، میں فقط یہ کہتی ہوں کہ لب کھولو، صرف شہادت دے دو، گواہی دے دو، بس، میں اور کچھ بھی نہیں کہتی آپ کو، صرف اتنا کہہ دو کہ آپ 1,20,000 جو موجود تھے غدیر کے اندر، صرف آ کے کہہ دو کہ ہم نے یہ سنا ہے، لیکن یہ تک کہنے کے لیے تیار نہیں تھے. کیوں ولایت سے دور ہیں لوگ؟ کیوں ولایت کی طرف نہیں آتے؟ اللہ کے نظام کی طرف. لیکن جو خود بناتے ہیں اس کو جلدی قبول کر لیتے ہیں. خب ابھی بھی آپ دیکھیں ولایت کی طرف نہیں آتے، لیکن جو خود بنا لے اس کے جھنڈے اٹھاتے ہیں. ہر نظام ہو ولایت کا نظام نہ، ہر پارٹی کا جھنڈا لگانے کے لیے تیار ہے، ولایت کا جھنڈا لگانے کے لیے تیار نہیں، ہزار دلیلوں سے. اب یہ پہلی مشکل پیش آئی، قوموں کا انحطاط یہاں سے شروع ہوتا ہے. رہبر میسر وہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں آیا، یہ پہلا مشکل تھی اس میں. ظاہر ہے کہ امت کو رہبر نہ ملے، اگر پیشوا نہ ملے تو وہ امت امت نہیں رہتی، بہت جلد ڈریور بن جاتی ہے وہ، اس کے اندر وہ ڈسپلن ختم ہو جاتا ہے، وہ ہدف ختم ہو جاتا ہے، اس کی بناوٹ درہم برہم ہو جاتی ہے، اس کی ساخت خراب ہو جاتی ہے امت کی. رہبری کے ذریعے وہ باقی رہتا ہے، امت کا شکل باقی رہتی ہے. حزب اللہ کامیاب ہوئے، توجہ فرمائیں، وہ عزت خدا نے اقتدار حزب اللہ کو دیا پوری دنیا کے اندر، کہ ایک ارب مسلمان مل کر بھی وہ عزت حاصل نہیں کر سکتے جہاں 2000 جوانوں نے شیعہ نے حاصل کر لیا، اور پورے اسلام کے لیے. یہ تو ساری دنیا کا دیکھا ہوا واقعہ ہے نا. جو باضمیر انسان ہے اس نے قبول کیا کہ یہ ہے، ہوا ہے یہ. پاکستان میں بھی بہت سارے ذمہ دار ترین لوگوں نے میڈیا پر، ٹی وی پر، بہت سارے ریٹائرڈ اور حاضر سروس، حکومتی اور غیر حکومتی، سب نے، بڑے نام جو ہیں، انہوں نے تعریف کی آ کر اور سراہا آ کر، اور ساتھ یہ بھی کیا کہ ہم پاکستان گورنمنٹ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ بھی جائیں اور جا کر حزب اللہ سے وہ نقطہ پوچھ کے آئیں کہ ان کا مضبوط ڈیفنس کس وجہ سے تھا، کہاں سے اتنا مضبوط ڈیفنس انہوں نے بنایا، تاکہ ہم بھی اپنے ملک کو محفوظ کرنے کے لیے اسرائیل نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. نہ صرف اسرائیل نے بلکہ پوری دنیا نے، پورا یورپ اور امریکہ اس کے پیچھے تھا، اور عرب دنیا اس کے ساتھ تھی، یہ تین ملک اس کے ساتھ تھے بالکل ہر جگہ، جو اب کھل کے سامنے آ گئے، مصر، اردن اور سعودی عرب، یہ پیش پیش تھے، باقی بھی تھے لیکن یہ پیش پیش تھے. اس جنگ میں ان تین ممالک کی بھی ان کو، بلکہ خود لبنان گورنمنٹ اسرائیل کے ساتھ ملی ہوئی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ لبنان کا وزیر دفاع باقاعدہ روزانہ ایڈریس دیتا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ ہر روز ایک نئی بلڈنگ پہ حملہ ہوتا تھا. کیوں حملہ ہوتا تھا؟ لبنان کا وزیر دفاع، لبنان کا ڈیفنس منسٹر روزانہ وائرلیس پہ خبر دیتا ہے ایئر فورس کو، اسرائیل ایئر فورس کو، کہ سید نصر اللہ کہاں ہیں اس وقت. کی بلڈنگیں جو انہوں نے تباہ کی وہ صرف اس وجہ سے کوئی مخبری اندر سے ہوتی تھی کہ یہ مخبری کرنے والا ڈیفنس منسٹر تھا وہ. آپ خود توجہ فرمائیں، 2000 جوان، چونکہ جو فورس حزب اللہ نے داخل کی تھی وہ 2000 ہی استعمال کیے تھے، باقیوں کا ابھی ریزرو رکھا ہوا تھا. 2000 جوان، اور ایک طرف پورا یورپ، پوری دنیا، عالمی طاقتیں، عرب اور خود حکومت لبنان کی، یہ سب اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ میزائل لگتا کہاں سے ہے، یہ آتا کہاں سے ہے. ایڑی چوٹی کا زور لگ گیا. 33 دن انہوں نے اتنا بارود پھینکا لبنان کے اوپر جتنا جنگ عظیم میں بھی نہیں پھینکا. یہ ایک حقیقت ہے، ساری دنیا نے دیکھا. یہاں کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہم بھی جائیں جا کر پوچھیں، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے، یعنی سراہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی جا کر سیکھیں ان سے. وہ سیکھیں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ سیکھیں. لیکن یوں نہیں کہ حزب اللہ نے اس ڈیفنس کے اصلی پوائنٹ کو چھپایا ہوا، اس راز کو حزب اللہ نے چھپایا نہیں ہے. پوچھا گیا، یہ انٹرویو سید مقاومت کا اور دوسروں کا، جو مسئولین ہیں حزب اللہ کے، بڑے اعلی قیادت نے یہ بار بار کا میڈیا پہ یہ جملہ کا، اخباروں میں بھی آیا ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا راز ہے آپ کی کامیابی کا اور آپ کی اس موفقیت کا اور آپ کے اس جنگ کا، تو انہوں نے ایک جواب دیا، ولایت کی پیروی. اس کا راز فقط ولایت کی پیروی ہے، اور یہ کوئی مبالغہ یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو کوئی سمجھے کہ تقریری جملہ نہیں ہے، حقیقت ماز ہے. ولایت کی پیروی میں اگر 72 تن کربلا میں ویلی کے پیروکار ہو جائے، قیامت تک زندگی مل جاتی ہے ان کو، حیات مل جاتی ہے. لیکن ولی کو چھوڑ کے ریوڑ کدھر چلا جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ہے راز عزت و آبرو پانے کا. رہبری موجود لیکن ہزار دلیلوں سے نہیں جاتے اس طرف. ایک یہ مسئلہ امت کو رسول اللہ کے بعد پیش آیا. دوسرا مسئلہ، اتفاقاً بہت خوب سوال یہ ہے اور ہمارے موضوع سے بھی مربوط تھا، میں کسی مناسب فرصت میں شاید اس کو بیان کرتا، لیکن یہ نقطہ یہاں پر اب عرض کر رہا ہوں. اہم ترین ٹریجڈی جو امت مسلمہ کو رسول اللہ کے بعد پیش آئی وہ یہ تھی کہ فتوحات کا دور شروع ہوا رسول اللہ کی رحلت کے بعد. چونکہ رسول اللہ کے زمانے تک قلمرو اسلام بہت محدود تھی, صرف حجاز تک تھی, ابھی حجاز سے باہر نہیں پھیلی تھی. لیکن رسول اللہ کے بعد فتوحات کا زمانہ شروع ہوا اور فتوحات اتنی بڑی کہ شرق و غرب تک آ گئے لوگ. مثلا یہاں ہندوستان تک اسلامی سرحدیں بڑھ گئیں, ادھر سے افریقہ تک, یورپ تک, اور مصر و یونان و یہ سب یہاں تک سرحدیں جا ملی اسلامی سرحدیں, فتوحات. اور یہی المیہ ہوا جس کی طرف آج اشارہ کرنا مقصود تھا. ان فتوحات میں وہی مسلمان جو ایک دن اقدار پسند و با اقدار مسلمان تھے اور امت رسول اللہ تھے اور آئیڈیل امت تھے, یہ امت اقدار کو چھوڑ کر غنائم کے پیچھے آ گئی, مادیت اس کے اندر آ گئی. فتوحات ہوئی, انہوں نے سرسبز علاقے, زرخیز علاقے اور ثروت مند علاقوں پہ قبضہ کیا انہوں نے جا کر, اور ان علاقوں پر قبضہ کیا کہ مثلا عرب میں آج بھی عرب نسل نجات موجود ہے. آپ دیکھ لیں اتنا حسن نہیں ہے عربوں کے اندر, خوبصورتی زیبائی خصوصاً حجاز کے اندر, لیکن جب یہ دوسرے علاقے ارد گرد کے مثلا انہوں نے فتح کیے, شام اور لبنان اور پھر روم اور ایران اور دوسرے علاقے, ان علاقوں میں انسانی حسن بھی زیادہ تھا. یہی جو خدا پرست تھے اور عاشق شہادت, اب یہ ہو گئے نسوان پرست. یہ ان کی سب سے بڑی کمزوریاں ہوگی, مال, دولت, ثروت, عورت, یہ ان کی کمزوریاں بن گئی. یہی لشکر اقدار آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی. اور یہ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا یہ المیہ ہوا اس وقت اوائل میں, یہ سب سے بڑا المیہ تھا کہ غنائم کا لشکر اتنے جوش و خروش میں تھا اور اتنے جذبات میں تھا کہ اقدار کو بھول ہی گیا, نہ اپنے اندر اقدار محفوظ رکھ سکا, نہ مفتوح علاقوں میں اقدار ایجاد کر سکا, جس کی وجہ سے بہت عنقریب وہ نظام جو انہوں نے مثلا خلافت کے نام پر بنایا تھا وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل کر ملوکیت میں تبدیل ہو گیا, آمریت میں تبدیل ہو گیا. یہ سب سے بڑی وجہ تھی. اے کاش اسی کو ہی سنبھال لیتے, ولایت تو نہیں ہو سکی, خلافت آ گئی, اے کاش خلافت ہی چلتی رہتی, اس میں بھی اتنا فساد نہیں تھا جتنا ملوکیت و آمریت میں تھا. لیکن ان غنائم کے عشق نے اور ولولے اور شوق نے اقدار کو فراموش کروا دیا. بس کربلا کا واقعہ جب ہوا اقدار سے تو ہی تھے, کربلا سے بہت پہلے معاشرے کے اندر اقدار ختم ہوتی جا رہی تھی اور ختم ہو گئی تھی. امیر المومنین اسلام کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے یہ, کہ یہ پہلا خطبہ, صدارتی خطبہ امیر المومنین نے جب مدینے میں بیعت ہوئی اور بعنوان خلیفہ چن لیا لوگوں نے, یعنی چوتھے خلیفہ کے طور پر بیعت کی جب لوگوں نے, مسلمانوں نے آ کر, تو حضرت نے پہلا خطبہ دیا صدارتی, اور اس خطبے میں خطاب کیا انہوں نے. پہلے تو فرمایا کہ میں تو حاضر نہیں تھا تمہاری زمام سنبھالنے کے لیے, خطبہ نمبر 3 میں شک شکیہ میں فرمایا کہ میں حاضر نہیں تھا, لولا حضور الحاضر و قیام الحجت بوجود الناصر ولولا اخذ الله من العلماء ان لا يقار على كزة ظالم ولا صغب مظلوم. یعنی اگر اتمام حجت نہ ہو گئی ہوتی, اگر یہ چند حامی نہ ہو گئے ہوتے پیدا, اور خدا نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ ظالموں کے ظلم پر اور مظلوموں کی اس ستم رسیدگی پر خاموش نہ بیٹھی, لا فرمایا کہ لا القیت حبلها على غاربها, تو میں خلافت کی زمام اس کے کوہان پہ ڈال دیتا, مجھے نہیں تھی چاہیے یہ, میں اقتدار نہیں چاہتا. ولا اسکی تو آخر رہا بکا سے اول رہا, اور میں آج بھی اسی جام سے اس کو سیراب کرتا جس سے پہلے اس کو سیراب کیا تھا میں نے. ولا رائے تم دنیا کم ان دی, فرمایا کہ تم اپنی دنیا میرے نزدیک پاؤ گے بکرے کی چھینک سے بھی بدتر میرے نزدیک پاؤ گے, میرے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں. یہ سب کچھ فرمایا حضرت نے, اور پھر خطبہ دیا صدارتی خطبہ, اور اس خطبے میں کہا کہ آج یہ امت جو جس کی زمام مجھے دے رہے ہو, آج یہ کون سی امت ہے, یہ وہ نہیں ہے جو رسول اللہ نے بنائی تھی. چونکہ بیچ میں 25 سال گزرے, فرمایا کہ لقد عادت بلیتکم کہایت یوم ان بعث اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آج تمہاری حالت لوٹ کر وہی بن گئی ہے جو قبل از بعثت تمہاری حالت تھی، یعنی بعثت رسول اللہ سے تمہاری کیا حالت تھی؟ پہلے مکہ کے اندر جاہلیت کا زمانہ تھا، اقدار سے خالی قبائل تھے، ایک اقدار سے خالی معاشرہ تھا. حضرت فرماتے ہیں کہ آج تمہاری حالت وہی بن گئی ہے، یعنی تم اقدار سے توہی ہو گئے ہو. اعمال نظر آتے ہیں تمہارے اندر، نمازیں پڑھتے ہو، اقدار نہیں ہے تمہارے اندر. چونکہ بیت المال جب آ گیا، ثروت جب آ گئی، خوب ان چیزوں نے شخصیت وہ لے لی اسلامی معاشرے کی. یہی معاشرہ جب جاتا تھا، مثلا جنگ بدر انہوں نے لڑی، 300 افراد نے مثلا 1000 کے لشکر کو مغلوب کر لیا، دوسری تمام جنگوں میں ایسے ہوا. جب ایران فتح کرنے آئے اور وہ جاہ و جلال ایرانی شہنشاہ کا، اس کے مقابلے میں جب ایک عرب جنگجو آیا، اس کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہوا، پرانا سا لباس پہنا ہوا، بوریا اور جندہ پوش، جب اس کے سامنے آیا تو بجائے اس کے کہ وہ عرب مرعوب ہوتا، روب میں آ جاتا اس شہنشاہ کو دیکھ کر، یہ شہنشاہ مرعوب ہو گیا اس کی سادگی دیکھ کر. اور اس شہنشاہ نے کہا کہ یہ قوم، اس کو کبھی بھی کوئی سرکوب نہیں کر سکتا جس کی یہ حالت ہو، جن کا نمائندہ اتنا سادہ ہو. یہ تھا ان کے اندر، لیکن آہستہ آہستہ فتوحات نے غنائم ان کو دیے، بیت المال بار گیا، ثروت ان کے پاس آ گئی، اور اس کی بجائے عیاشیاں شروع ہو گئیں. وہی لوگ جو خالی پیٹ پیٹ پہ پتھر باندھ کے لڑتے تھے اور دشمن انہیں شکست نہیں دے سکتا تھا، ان کے گھروں میں سونے کے ایسے ذخیرے تھے کہ جب مرتا تھا کوئی انہی میں سے، انہی بڑے بڑے جنگجوؤں میں سے جب کوئی مرتا تھا تو مزدور بلائے جاتے تھے سونا توڑنے کے لیے، کلاڑے اور تھوڑے لے کر آتے تھے، سونا توڑ کر اس کے وارثوں میں تقسیم کرتے تھے. اور استبل تھے بڑے بڑے ان کے گھوڑے، اعلی نسل کے گھوڑے، 1000 گھوڑے، 10000 گھوڑے، ہر ایک کے اندر 20000 گھوڑے انہوں نے پالے ہوئے تھے. اس وقت ایک گھوڑا بڑی بڑی ثروت تھی. یہ آفات تھیں جس میں یہ معاشرہ گرا، اور اس سے اقدار ختم ہو گئی. اب ظاہر حج کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، ظاہری اعمال سب کرتے تھے، داڑیاں سب کی تھیں، لیکن اقدار نہیں تھی ان کے اندر. اقدار سے جب توہی ہوا یہ معاشرہ، آخر کار اتنا اقدار سے دور ہو کر پست و منحط اور گھٹیا ہو گیا یہ امت، کہ انہوں نے آ کر نواسۂ رسول اور اپنے راہبر و امام کو اپنے ہاتھوں سے شہید کر دیا. یہ انحطاط ہے. وہ بھی انحطاط تھا کہ علی کو نہیں مانا، امیر المومنین کو نہیں مانا راہبر، وہ بھی ایک انحطاط تھا، پستی تھی. لیکن اس سے بڑی پستی یہ کہ نہ صرف سید الشہداء کو راہبر نہیں مانا بلکہ شہید کر دیا، اور کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا. یہ عبرت ہے، اس لیے کہا تھا کہ بہت خوب نقطہ ہے یہ، اس کی طرف توجہ کریں. اپنے ہی ولی کے خلاف جب انسان اٹھ کے قیام کرے اور اسی کی گردن کاٹ دے اور اس کے اولاد کو اسیر کرے اور شہروں میں اور درباروں اور بازاروں میں لے جائے، یہ اوج انحطاط ہے انسان کا. لیکن اقدار سے خالی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. سید الشہداء نے کربلا میں کھڑے ہو کر ان کو خطبہ دیا، یا آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دینن، اگر تمہارا دین نہیں ہے، انسانی اقدار تو تم میں ہونی چاہیے. اگر دین نہیں ہے تمہارا، یعنی دینی اقدار نہیں ہے، تو انسانی اقدار تو ہونی چاہیے تمہارے اندر. ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد، اگر دین نہیں ہے، قیامت کا خوف نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتے ہو، فکونوا احرارا فی دنیاکم، کم از کم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو، انسانی قدریں ان کا تو خیال رکھو، ان کا تو پاس رکھو. تو او مجھ سے جنگ کرو، لیکن ان خواتین کے متعرض نہ ہونا، ان کے قریب نہ جانا، چونکہ یہ انسانی قدروں کی بھی پائمالی ہے. وہ کربلا میں آپ دیکھیں ساری قدریں پائمال ہوئی. اور یزیدیت، جو لبرلزم، یزید پہلا لبرل ہے اسلام کے اندر، یزیدیت وہی چیز ہے، اسی چیز کا نام ہے یزیدیت. یزیدیت یعنی قدروں کی پائمالی. بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ یہ قیام پہلے کیوں نہیں ہوا. وہ پہلے چھپا ہوا لبرلزم تھا، پنہان نقاب پوش لبرلزم تھا، لیکن یزید کے زمانے میں اریان کھلا لبرلزم سامنے آیا. اور لبرلزم کی سب سے پہلی حرکت و پہلا وار اقدار پر ہوتا ہے، لہذا یزید نے پہلا حملہ اقدار کے اوپر کیا. اور سید الشہداء نے اقدار کے دفاع کے لیے یہ اس جنگ کا آغاز کیا. ایک ایک کر کے اگر سید الشہداء علیہ السلام کے کلمات کو مشاہدہ کریں آپ, خطبات کو, آپ کو یہ چیز جو نقطہ میں نے عرض کیا بخوبی معلوم ہو جائے گا. یہ انحطاط کا سبب بنا تھا, اور یہ اسی معاشرے کے ساتھ مختص نہیں ہے جس معاشرے میں یزیدیت اور لبرلزم آئے اور اس سے اس کی روح نکال کے لے جائے, وہ معاشرہ اپنے ہاتھوں سے حسین ابن علی کو قتل کرے گا. آج آیا آپ اپنے معاشرے میں لبرلزم کی صدائے بازگاش نہیں سنتے کہ حسین عرب ہیں اور ہمیں عربوں سے کیا لینا؟ کیا نہیں سنتے آپ اپنے معاشروں میں یہ باتیں؟ آپ اب نہیں سنتے کہ امام حسین کے 6 ماہ شیرخوار کو کہتے ہیں کہ عرب بچے پہ تم اتنا روتے ہو, عرب بچے پہ, اللہ اکبر. یہ لبرلزم کے اثرات ہیں. یہ بھی تو قتل حسین ہے نا, یوں تو نہیں کہ یہ نہیں ہے قتل حسین. صرف فرق کیا ہے کہ آج قافلہ حجاز میں کوئی حسین نہیں ہے, ورنہ آج کا لبرلزم بھی اس حسین کو قتل کرے گا. اقدار سے تو ہی ہو جائے جو معاشرہ وہ سب کچھ کر گزرتا ہے اس کو. اس نقطے پہ خوب غور کریں کہ کیا ہوا, اتنا بلند امت اور اتنی صاحب اقدار امت اتنی پست ہو جاتی ہے اگر اپنے ہاتھ سے اپنے امام و پیشوا کو قتل کر دیتی ہے اور اس کی اولاد کے ساتھ اور بیویوں کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے. اوج پستی ہے, نہ اسلامی اقدار تھی نہ انسانی اقدار تھی ان کے اندر. اس لیے میں عرض کیا کہ کربلا اقدار کی جنگ ہے. یہ وقت ہے, دوسرا سوال تمام ہو گیا, باقی کل انشاءاللہ.